بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أرشاد باري تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته: الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل به رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. آج خطبك موضوع ہے رزق کا راز. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی نے اس دنیا میں ہماری حاجتوں کو پورا کیا ہے. ہم اپنے خلق کے اعتبار سے محتاج ہیں، اگرچہ اشرف مخلوقات ہیں لیکن مخلوق ہیں، محتاج ہیں، کمزور ہیں، ناقص ہیں. اور انہی کمزوریوں میں اور نقائص میں اس انسان کا کمال ہے. ہمیں بھوک محسوس ہوتی ہے، ہم پیاسے بھی ہوتے ہیں، ہمیں درد و تکلیف بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو احکم الحاکمین ہیں اپنی حکمت سے ہمیں پیدا کیا، اور رزق کا واحد کفیل صرف اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے رزق کو مخلوق میں سے کسی کو بھی رزق کو دینے کی طاقت عطا نہیں فرمائی. رازق اور رزاق صرف اللہ تعالیٰ ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ آج اس دنیا میں وہ کسی مقام پر ہیں اور ان کا ہاتھ دینے والا ہے. تو یاد رکھیں، آپ رزق دینے والے نہیں ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے رزق کو پہنچانے والے ہیں بس. اس لیے اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو اور یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ آج میرے پاس اتنی مال، اتنی دولت، اتنی فیکٹری ہے اور میرے ماتحت اتنی مزدور ہیں، اتنی لوگ ہیں جن کا رزق میرے ہاتھوں میں ہے. یہ غلطی کبھی نہ کر بیٹھنا. آپ اللہ تعالیٰ کے رزق کو بانٹنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے کروڑوں لوگوں میں سے، اور آپ کے لیے یہی آزمائش ہی کافی ہے اس دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینے والا بنایا ہے، لینے والا نہیں. یہ رزق ہم تک کیسے پہنچتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے رزق کو کس چیز سے جوڑ دیا ہے؟ چند حقائق ہیں، چند اہم باتیں ہیں جو ہم سے چھپی ہوئی ہیں. میں نے اس لیے کہا یہ رزق کے راز ہیں، ایک سے زیادہ راز ہے. اگر ہم ان رازوں کو جان لیں اور سمجھ لیں، واللہ جو پریشانی یا پریشانیاں رزق کے تعلق سے موجود ہیں اور ہمیں پریشان کر رہی ہیں، یہ پریشانیاں باقی نہ رہیں. آج اگر آپ کسی شخص سے بھی یہ سوال کرتے ہیں، آپ کا کیا حال ہے؟ ٹھیک حال ہے تو سب ہی کہتے ہیں، لیکن حقیقتاً اپنے دل سے ہر انسان جانتا ہے وہ کس ٹھیک اور درست حال میں ہے اور اس کا حال کتنا اچھا ہے. اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج اس دنیا میں اور سب سے بڑی مصیبت ہے کہ اس کے پاس دوسروں جیسا رزق کیوں نہیں ہے؟ جو لوگ برے ہیں وہ رزق میں، مال اور دولت میں ہم سے آگے کیوں ہیں؟ آج یہ بھی ہم جان لیں گے کہ رزق کا معنی کیا ہے. کیا ہم یہ جانتے رزق کسے کہتے ہیں؟ رزق صرف مال اور دولت تک محدود ہے یا کچھ اور ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم ادھورا سچ جانتے ہیں، ادھوری حقیقت جانتے ہیں، اور ادھوری بات کو جاننا نہ جاننے سے بھی بدتر ہے، کیونکہ نتیجہ جہل مرکب نکلتا ہے. تو آج کی نشست میں انشاءاللہ ان سب چیزوں پہ بات کرتے ہیں. سب سے پہلے رزق کی تعریف، رزق ہوتا کیا ہے، اس سے پہلے ہم راز جانیں رزق کسے کہتے ہیں. رزق کے دو مفہوم ہیں، ایک ہے مفہوم عام، اور عام مفہوم میں رزق کا معنی ہے ہر وہ چیز جو انسان کے لیے فائدہ مند ہو، ہر مفید چیز کو رزق کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة النحل آیت نمبر 27 میں، ورزقکم من الطیبات، اللہ تعالیٰ تمہیں رزق عطا فرمائے طیبات میں سے، تو ہر طیب چیز رزق ہے. اور ہر طیب چیز کو کیوں طیب کہا جاتا ہے؟ جب اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے. اور اس مفہوم سے ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ رزق صرف مال دولت پیسے کو نہیں کہا جاتا، بلکہ ہر مفید چیز کو کہا جاتا ہے. اس کی مزید وضاحت ایک عظیم حدیث میں آئی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدنیا لأربعة نفر، یہ دنیا چار لوگوں کی ہے. اور انشاءاللہ اس حدیث پر میں مکمل خطبہ دوں گا، یہ بھی ایک پینڈنگ درس تھا ہمارا کافی عرصے سے، لیکن آج کی نشست میں جو تعریف ہے رزق کی وہ ہم جان لیں اس حدیث میں. یہ دنیا صرف اور صرف چار لوگوں کی ہے، پانچواں ہے ہی نہیں. عبد، ایسا بندہ، رزقہ اللہ، جسے اللہ تعالی رزق عطا فرمایا. کون سا رزق؟ مالا وعلما، مال عطا فرمایا اور اس کے ساتھ علم بھی عطا فرمایا. مال بھی رزق ہے اور علم بھی رزق ہے. فہو، پس وہ شخص، یتقی فیہ ربہ، اس مال سے جب اس مال کو خرچ کرتا ہے تو اپنے رب سے ڈر ڈر کے خرچ کرتا ہے. یتقی فیہ ربہ، ویصل بہ رحمہ، اور اس مال سے اپنے رشتے کو بھی جوڑتا رہتا ہے. ویعلم للہ فیہ حقا، اور اس مال میں اللہ تعالیٰ کا حق بھی جانتا ہے کہ میرے مال میں اللہ تعالیٰ کا حق بھی ہے، رشتے داروں کا حق بھی ہے، اس مال سے میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فہذا بافضل المنازل، چار لوگوں کی یہ دنیا ہے، سب سے افضل اور بلند مرتبہ اور منزلت اس شخص کی ہے جسے اللہ تعالی نے رزق عطا فرمایا مال اور علم. پھر اس کے بعد والا مرتبہ ہے جسے اللہ تعالی نے، میں مختصر حدیث بیان کر رہا ہوں، پوری حدیث کبھی بیان کروں گا میں، اس کے بعد کا، اس سے کم، اس کے بعد کا مرتبہ ہے جسے اللہ تعالی نے علم تو عطا کیا ہے لیکن مال سے محروم رکھا ہے، مال نہیں دیا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فہوا بنیت ہی، وہ اپنی نیت کے ساتھ ہے. وہ شخص یہ کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اسے اسی شخص کی طرح خرچ کرتا جیسے کہ اس شخص نے خرچ کیا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فہم سوا، اللہ اکبر، دونوں برابر ہیں. یہ ایسا مرتبہ ہے کہ جو مالدار تھا اور جس کے پاس مال ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دونوں برابر ہیں کیونکہ دونوں کے پاس علم ہے. سب سے بدترین درجہ، اللہ تعالیٰ کسی کو مال دے اور علم سے محروم کر دے، نہ تو اس مال سے اپنے رب سے ڈرتا ہے اور نہ رشتے کو جوڑنا جانتا ہے اور نہ ہی اپنے رب کا حق جانتا ہے اس مال میں. فَهُوَ بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ، یہ خبیث ترین منزلت ہے دنیا کی. اور چوتھا وہ شخص جس کے پاس نہ مال ہے اور نہ علم ہے، دونوں سے محروم کیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کیونکہ علم نہیں اس کے پاس، اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی ایسا کام کر جیسے کہ یہ مالدار شخص کر رہے بغیر علم کے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بھی اپنی نیت کی بنیاد پر اس کے برابر ہے. تو یہاں سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے؟ سب سے بڑا رزق کیا ہے، مال ہے یا علم ہے؟ سبحان اللہ. اور یہ حدیث جو ہے ترمذی، حدیث نمبر 2325 ہے، 2325 2325. اسی طریقے سے ابھی یہ ثبوت ملا کہ رزق مال بھی ہوتا ہے اور علم بھی ہوتا ہے. بیوی اور بچے بھی رزق ہیں، مال اور اولاد بھی رزق ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا، اور کافروں نے کہا کہ ہمارے پاس مال اور اولاد بہت زیادہ ہے، سب سے زیادہ ہے. وما نحن بمعذبین، اور ہمیں عذاب بھی نہیں دیا جائے گا قیامت کے دن. جیسے دنیا میں ہم سب سے اچھے ہیں مال میں اور اولاد میں، دولت میں، تو قیامت کے دن اگر آئے گی بھی تو دیکھا جائے گا وہاں پر بھی ہم سب سے اچھے ہوں گے، ہمیں کوئی عذاب نہیں ملنے والا. قل، اے میرے پیارے پیغمبر حسن، ان کو کہہ دے ان رب یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے رزق کو شادہ عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے. ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. وما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفا، اور نہ تو تمہارا مال اور نہ ہی تمہاری اولاد تمہیں ہمارے نزدیک کرتی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مال اور اولاد اللہ کے نزدیک نہیں کرتی. الا، سوائے اس کے، من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. سورة سبع آیت نمبر 35 تا 37، 35 to 37. تو ان آیات کریمات میں سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ مال اور اولاد بھی رزق ہے، بیوی بھی، اچھی بیوی بھی اچھا رزق ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر متاع الدنیا المرأة الصالحة، دنیا کا سب سے اچھا اور خیر متاع جو ہے وہ اچھی بیوی ہے. یہ عام مفہوم ہے رزق کا، خاص مفہوم میں کیا ہے؟ مال ہے، دولت ہے، اور ہر وہ چیز جو انسان کے جسم کے نقص کو مکمل کرے اور جسم کی حاجت کو پورا کرے اسے رزق کہتے ہیں، خاص مفہوم میں جس میں مال ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، کھانا ہے، پینا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة النحل آیت 114 میں فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، بس کھاؤ اس رزق سے جسے تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، حلالًا طیبًا رزق کھاؤ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شکر ادا کرو اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہو. یہ تعریف ہے رزق کی، عام مفہوم اور خاص مفہوم میں. رزق کا راز، سب سے پہلا راز، اللہ تعالیٰ رزق کو جوڑ دیا ہے توحید عبادت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور میں نے نہیں پیدا کیا جن کو اور انس کو الا یہ کہ وہ میری عبادت کریں، صرف میری عبادت کریں. اگلی آیت کیا ہے؟ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. سبحان الله. میں ان سے رزق نہیں مانگتا. اللہ تعالیٰ ہم سے رزق کا ارادہ نہیں کرتا, اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی حاجت ہے اور نہ ہی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی الرزاق, بہت زیادہ, بہت وسیع اور بار بار رزق دینے والا ہے. ذو القوة المتین, اور قوت اور متین دو لفظ جس میں طاقت اور بہت زیادہ طاقت, عظیم طاقت, دونوں لفظ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریم میں دونوں کو جوڑ دیا ہے, ذو القوة اور متین, تاکہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی رزق دینا چاہتا ہے تو کوئی اور اسے روک سکتا ہے. جانتے ہیں ذو القوة المتین کی کیوں استحکام ہوا ہے ان دو لفظوں سے؟ کیوں؟ جو رزق اللہ تعالیٰ آپ کے لیے لکھا ہے نا, وہ آپ کو مل کے رہے گا, مخلوق میں سے کوئی اسے روک نہیں سکتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی طاقتور ہے ہی نہیں. یقین ہو گیا؟ آئیے دیکھتے ہیں دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهِ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرْ نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. ابھی میں نے سورۃ النحل 114 میں بیان کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے رزق حلالًا طَيِّبًا کو جوڑا ہے, ان كنتم إياه تعبدون, اگر تم واقعی صرف اللہ تعالی عبادت کرنے والے ہو. توحید عبادت ہی بنیاد ہے حلال اور پاک رزق کو حاصل کرنے کے لیے. جس نے اپنے دل کو صاف کر لیا شرک بدعات اور خرافات سے, ایسے مسلمان کو اللہ تعالی حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے گا, اور جس کا دل شرک بدعات اور خرافات سے لت پت ہے, آلودہ ہو چکا ہے, اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو توفیق نہیں دیتا کہ وہ رزق حلال حاصل کرے, کیونکہ اس کی بنیاد ہی غلط ہے. دوسرا راز رزق اور قرآن, قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام. اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ المائدہ آیت 65 اور 67 میں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا, اور اگر اہل کتاب ایمان لے کے آتے اور تقوی کا راستہ اختیار کرتے لکفرنا عنہم سیئاتہم, تو ہم ان کے گناہ جو ہیں ختم کر دیتے, ولادخلناہم جنات النعیم, اور انہیں ہم جنات النعیم میں داخل کر دیتے, ولو انہم اقاموا التوراۃ, ذرا غور سے سنے, ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل, اور اگر وہ تورات اور انجیل پر عمل کرنے والے ہوتے, اقامت معنی کہ زندگی میں ان کو اقامت کریں, ان پر عمل کرنے والے بن جائیں, اور اگر اہل کتاب تورات اور انجیل پر عمل کرنے والے ہوتے, وما انزل الیہم من ربہم, اور جو کچھ ان پر نازل اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کیا نازل؟ تورات, انجیل, زبور اور قرآن. تورات اور انجیل کو اور زبور کو تو مان لیا لیکن تحریف کر بیٹھے, اور قرآن بھی ان پر نازل, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے قرآن مجید کا انکار کیا. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اگر وہ تورات, انجیل اور جو کچھ ان پر نازل ہوا اس پر عمل کرنے والے بن جاتے, لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ, تو وہ اپنے اوپر سے بھی کھاتے اور اپنے قدموں کے نیچے سے بھی کھاتے. اتنی رزق عام ہو جاتا, رزق اتنی فراوانی ہو جاتی کہ وہ ہر طرف سراب پر رزق میں ڈوبے ہوتے. کب؟ اگر اللہ تعالیٰ کے فرمان پر عمل کرنے والے ہوتے. آج قرآن مجید ہمارے پاس ہے, ہم پڑھتے بھی ہیں, لیکن پھر بھی رزق کی تنگی کیوں محسوس ہوتی ہے؟ اس لیے وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم پڑھنے والے تو ہیں, اقامت کرنا نہیں جانتے کہ قرآن مجید کی اقامت کیسے ہوتی ہے, اپنی زندگی میں قرآن مجید قائم کیسے کیا جاتا ہے, اور اس پر عمل کیسے کیا جاتا ہے. تیسرا راز, اللہ تعالیٰ نے رزق کو جوڑ دیا ہے تقدیر کے ساتھ, الایمان بالقدر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الشورى آیت نمبر 27 میں, ولو بسط اللہ الرزق, اگر اللہ تعالیٰ رزق کو کشادے کر دیتا, رزق عام ہو جاتا, رزق کی فراوانی ہو جاتی, لعبادی اپنے بندوں کے لیے, لبغوا فی الارض, تو اس زمین پر بغاوت ہو جاتی, فساد برپا ہو جاتا. ولیکن ينزل اللہ بقدر ما یشاء, اللہ تعالیٰ, ولیکن ينزل بقدر ما یشاء, اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے تھوڑا تھوڑا رزق کر کے اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے. انہو بعبادی خبیر بصیر, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خوب بخبر اور دیکھنے والا ہے. جسے جتنا رزق چاہیے نا, اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو تو رزق دیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس انسان کو اس کے مقدر سے زیادہ دیتا ہے تو انسان ہلاک ہو جاتا ہے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. تو مقدر رزق جو ہے, اللہ تعالیٰ خالق ہے, مالک ہے, جانتا ہے کہ میرے بندے کو کتنا رزق راہ راست پہ رکھ سکتا ہے, اس کی نجات کا باعث بن سکتا ہے. اور اگر رزق عام ہو جاتا, آپ یوں باہر نکلے سونا ہی سونا پڑا ہو زمین کے اوپر, پیسہ ہی پیسہ ہو, مال و دولت عام ہو, کیا ہوگا؟ کسی بندے کو کسی کی ضرورت پڑے گی؟ کوئی ڈاکٹر بنے گا, کوئی انجینئر بنے گا, کوئی محنت کرے گا, کوئی مزدوری کرے گا, دنیا چل سکتی ہے؟ یہ حقیقت ہے. اگر رزق عام ہو جاتا اور سب ارب پتی ہو جاتے دنیا میں, جتنی لوگ بھی ہیں سب کے پاس پیسے, ہر چیز موجود ہے, پیسے کمی نہیں ہے, یہ دنیا نہیں چل سکتی, سوال نہیں پیدا ہوتا. اور اس سے ملتا جو ایک قانون موجود ہے دنیا میں, جانتے کون سا قانون ہے؟ کہ سب برابر ہیں مال و دولت میں. ہاں, مارکس لینن نے کیا کہا تھا, ان کا نظریہ کیا تھا, سوشلزم کیا ہے؟ کہ سوسائٹی میں, دنیا میں سب برابر ہیں, امیر اور غریب کو تصور دنیا سے مٹا دے, سب کو برابر کر دے. آج یہ کہاں نظریہ ہے, کیوں ناکام ہوا ہے؟ اس کے ضد میں کیپٹلزم آیا ہے, وہ بھی ناکام ہے. اور جو اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے وہی کامیاب ہے ہمیشہ. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ہم بات کر رہے ہیں رزق اور تقدیر کی, اور اگر آپ اسی حدیث کو ہی جان لینا آج کے اس خطبے میں, ورنہ یہی کافی ہے, ایک حدیث ہی کافی ہے, یہ آپ کی پریشانی ابھی آپ کے دل سے نکل جائے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, کہ اللہ تعالیٰ انسان کو, انسان کے تخلیق کے مرحلے جو ہیں, اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرتا ہے اپنی ماں کے پیٹ کے اندر 40 دن نطفے کی شکل میں, 40 دن علقہ کی شکل میں, 40 دن مضغہ کی شکل میں. نطفہ, پھر علقہ, خون کا لوچڑا, خون کا ٹکڑا, مضغہ چبائی ہوئی بوٹی جیسا. پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے, یہ خاص فرشتہ ہے, اس کا ایک ہی کام ہے بس, اور اصل اللہ تعالیٰ سے حکم دیتا ہے لکھو, اور یہ فرشتہ 4 چیزیں لکھ دیتا ہے اس انسان کے مقدر میں اس دنیا سے آنے سے پہلے. ابھی دنیا میں نہیں آیا انسان, عمر 4 مہینے اپنی ماں کے پیٹ کے اندر, 4 مہینے دنیا کے 4 مہینے نہیں پیدائش کے بعد کے, یہ 4 مہینے اس کی تخلیق سے ہیں, ابھی ماں کے پیٹ کے اندر ہے اور چوتھا مہینہ ہے. کیا لکھا جاتا ہے؟ نمبر ایک اس کا رزق سب سے پہلے، پھر اس کی موت، پھر اس کا عمل، پھر کیا وہ خوش بخت ہے یا بد بخت ہے. فرشتہ لکھ دیتا ہے. انسان اس دنیا میں آتا ہے، عجب بات دیکھیں، یہ خبر اگر ہمیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہ دیتے تو ہم بے خبر ہوتے، پتہ ہی نہ ہوتا ہمیں. تب تو پریشانی ہوتی، پتہ نہیں میرا رزق پورا ہوتا یا نہیں ہوتا، پتہ نہیں میری موت پہلے آ جائے، ابھی رزق مکمل بھی نہیں ہوا. آپ فکر نہ کریں، تب تک موت نہیں آنے والی جب تک کہ آپ آخری لقمہ نہیں کھا لیتے اور آخری بوند پانی کی نہیں پی لیتے. ایک بوند پانی کی کیا قیمت ہے؟ اگر وہ باقی ہے تو موت نہیں آئے گی، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. ایک اور راز ہے موت کے بارے میں، آخر میں بات کروں گا میں. رزق اور نماز، رزق کو نماز سے بھی جوڑا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 132 میں، 132 میں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. اور اپنے گھر والوں کو حکم دو نماز کا، نمازی بن جائیں. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور نماز پر صبر کرتے رہو. نماز جلدی چھوٹ جاتی ہے نا، خاص طور پر عورتوں کے لیے، گھر میں بچوں کے لیے. ہم مرد حضرات تو مسجد میں آ کے پڑھ لیتے ہیں اپنے وقت میں، ہمارے لیے آسان ہی ہے، گھر والوں کے لیے مشکل ہے. اچھا ابھی کوکنگ کر لیتی ہوں، اچھا ابھی صفائی کر، ابھی پڑھتی ہوں، ابھی پڑھتی ہوں، اگر نماز کا وقت آ جاتا ہے اور نماز ابھی پڑھی نہیں ہے. واصطبر علیہا، صبر کرنا پڑے گا نماز پہ. جیسے ہم درد تکلیف میں صبر کرتے ہیں، بھوک اور پیاس میں صبر کرتے ہیں، کسی چیز کو پانے کے لیے صبر کرتے ہیں، تو نماز کو حاصل کرنے کے لیے صبر کرنا ہی پڑے گا، اور کوئی راستہ نہیں ہے. اچھا اگر نماز پڑھیں گے تو کچھ وقت ہمارا نماز میں لگ جائے گا، جب ہم نماز پڑھتے ہیں باجماعت مرد حضرات، تو کام کو چھوڑنا ہی پڑے گا نا، تو رزق میں کمی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا نسألک رزقا، ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے. نحن نرزقک، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں. والعاقبت للتقوی، اور عاقبت مال دولت کی نہیں ہے، عاقبت تقوی کی ہے، اور بغیر نماز کے تقوی تو ممکن ہی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ شکر ادا کریں، جو ہم لوگ اس ملک میں رہتے ہیں الحمدللہ، جب اذان ہوتی ہے تو دکانیں بند ہو جاتی ہیں، اور تسلی ہوتی ہے دکاندار کو، اگر میری دکان بند ہے تو ساتھ والے کی دکان بھی بند ہے. شیطان کا بہکاوا ہوتا ہے نا، اگر میں نماز پہ جاؤں دکان بند کر کے جاؤں گا تو ساتھ والا تو کما لے گا نا بہت زیادہ. اور عام طور پہ دیکھیں بعض اچھے لوگ بھی ہمارے ملکوں میں، دیکھیں بعض اچھے لوگ بھی بعض اذان کے وقت نماز میں دکان بند نہیں کرتے، خود نماز پڑھ کے آتا ہے، اپنے بیٹے کو بٹھا کے جاتا ہے، اور پھر وہ پڑھنے جاتا ہے اور وہ واپس آ جاتا ہے. کیوں یار؟ کہتا ہے یہ ساتھ والا زیادہ کما لے گا نا. عجیب سی بات ہے بھائی، واللہ جو آپ کا رزق ہے کوئی لے بھی نہیں سکتا، جیسے آگے میں بات بتاؤں گا دلیل کے ساتھ، واللہ قسم کھا رہا ہوں، جو رزق آپ کا ہے آپ کا بیٹا بھی نہیں لے سکتا، آپ کا باپ بھی نہیں لے سکتا، جو آپ کا ہے وہ آپ ہی لیں گے. تو یہ فکر کیا ہے پڑوسی لے لے گا بھائی. رزق پانچویں نمبر پہ، رزق اور ہجرت. ہم سب ہجرت کر کے آئے ہیں، اور ہجرت کہتے ہیں عام لفظوں میں ایک جگہ سے، ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ کی طرف منتقل ہو جانا. اور شریعت کے مفہوم میں ہے شرک کی جگہ کو چھوڑ کر توحید کی جگہ کی طرف منتقل ہو جانا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الحج آیت نمبر 58 میں، 58 میں، والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اور جو ہجرت کی اللہ تعالیٰ کے راستے میں، ثم قتلوا، پھر ان کو قتل کر دیا گیا، او ماتوا، یا وہ مر گئے. ليرزقنهم الله رزقا حسنا، اللہ تو ان کو حسن اور اچھا رزق عطا فرمائے گا. وان الله لهو خیر الرازقین، اور اللہ تعالی ہی رزق دینے والوں میں سے سب سے اچھا رزق دینے والا ہے. کئی ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی نے رزق کی فراوانی عطا فرمائی ہے جب انہوں نے ہجرت کی ہے. تو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک منتقل ہو جانا بشرط یہ کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہو، صرف مال دولت کے لیے نہیں. کئی ایسے لوگ ہیں جو سفر کرتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں صرف مال و دولت کے لیے. میرے بھائی، دولت اور مال جو لے کے وہ تو آپ کو مل کے رہے گا، لیکن اگر ایسی جگہ پر سفر کر کے، ایسی جگہ سفر کر لیا جب اپنے ایمان کو، اپنے اسلام دین کو نہ بچا سکے، اور فطروں کی طرف سفر کیا ہے مال اور دولت کو کمانے کے لیے، اب کیا سمجھتے ہیں اگر وہاں پہ سفر نہ کرتے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دینا تھا؟ لاکھ، دو لاکھ، دس لاکھ، پچاس لاکھ، کروڑ، جتنی بھی رزق اللہ نے آپ کے لکھا ہے وہ آپ کو اپنی جگہ پر ہی ملنا تھا. تو فتنوں کی طرف جا کر صرف رزق کے نام پر رزق کمانے کے لیے جانا سب سے بڑی حماقت ہے. ہجرت کرنی ہے تو اللہ کے لیے کرنی ہے، اپنے دین کو بچانے کے لیے ہجرت کریں، تب دین بھی ہے، دنیا بھی ہے. چھٹے نمبر پر رزق اور استغفار. اللہ تعالی رزق کو بھی استغفار سے جوڑ دیا. استغفار کا کیا معنی ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں استغفار کا معنی پڑھو استغفار استغفار استغفار، نہیں، غلط ہے. استغفار کا معنی ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہنا. اللہ تعالی سے آپ دعا کرتے ہیں، طلب کرتے ہیں کہ اللہ تعالی آپ کے گناہوں پر پردہ ڈال لے، آپ کے گناہوں کو معاف کر دے. مجھے کل پتا چلا کہ ایک ساتھی یہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے اپنی والدہ سے، اپنی دادی سے جب استغفار کی بات ہوئی تو آپ کیا پڑھے، کہتے ہیں میں استغفار استغفار کہتی رہتی ہوں. کبھی استغفار نہ کہ آپ استغفر اللہ کریں، کہتے نہیں، شیخ صاحب کہتے ہیں استغفار تو میں استغفار ہی پڑھتی رہتی ہوں. تو استغفار کا معنی جان لیں، استغفار کا معنی ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہنا. اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ نوح آیت نمبر 10 تا 12، فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا. اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی زبانی فرماتے ہیں، نوح علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہیں، فقلت میں نے کہا اپنی قوم سے استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، انہ کان غفارا، بے شک وہ بہت ہی زیادہ مغفرت کرنے والا ہے اور بار بار مغفرت کرنے والا ہے. غفار فرمایا ہے، غفور نہیں فرمایا، غفور بہت زیادہ یا خوب مغفرت کرنے والا، اور غفار بار بار مغفرت کرنے والا ہے. کیا عطا فرمائے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، استغفار کرنے سے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ آسمان سے، سب سے بڑا رزق ہے اس دنیا میں، اگر وہ موجود ہے تو ہم بھی موجود ہیں، ہر زندہ چیز کے لیے سب سے بڑا رزق کیا ہے؟ پانی ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے پر اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا، تمہیں زندگی عطا فرمائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور تمہیں مال بھی عطا فرمائے گا. وَبَنِينَ، اور نرینہ اولاد بھی عطا فرمائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے باغات بھی، مال و دولت بھی ہوں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے زمین پر نہریں بھی جاری کر دے گا. سبحان اللہ، عمل کیا کیا ہے، کتنی بڑا، کتنی زیادہ محنت کی ہے، کتنی ہم تھکے ہیں، کتنی خون پسینہ بہایا ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، جتنا زیادہ کہتے جائیں گے اتنے زیادہ رزق کے دروازے کھلتے جائیں گے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، استغفار سے اللہ تعالیٰ تمہاری جو طاقت ہے اللہ تعالیٰ اس میں بھی اضافہ فرما دے گا اور اسے بھی دگنا کر دے گا. ایک ڈاکٹر صاحب تھے، انہیں پی ایچ ڈی کا امتحان دینا تھا میڈیسن میں، تو ایک دفعہ رہ گئے، دوسری دفعہ رہ گئے، مشکل امتحان ہوتا ہے. تو پریشان تھا. میں نے کہا یار پریشان نہ ہو، میں جانتا ہوں تمہاری تیاری بہت اچھی ہے اور بہت کچھ آتا بھی ہے، اور اپنے ہاسپٹل میں سب سے اچھا ڈاکٹر ہے وہ. جن کو اس نے پڑھایا ہے، ڈسکس کیا ہے، وہ پاس ہو گئے یا ابھی رہ گئے ہیں، چار پانچ مرتبہ رہ گئے، حقیقت ہے وہ. تو میں نے اس کہا یار ایک بات مجھے بتاؤ، تم پریشان کیوں ہو جاتے ہو؟ میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، اس پہ عمل کرو، انشاءاللہ تم پاس ہو جاؤ گے، بشرط یہ کہ اب کتاب نہ کھولنا. یعنی امتحان سے ایک دن پہلے کہ آپ نے سفر بھی کرنا ہے، پھر کتاب بھی پڑھنی ہے، پھر ٹینشن کتاب میں لگی ہوتی ہے، پڑھنا بھی ہے، دیکھنا بھی ہے. یہ سارا وقت جو آپ کا آخری وقت میں ہے، جو آپ نے جانا ہے سفر کر کے، اور خاص طور پہ جب ایگزامینیشن کی جگت کی طرف جانا ہے، آپ اس پورے وقت میں پڑھو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یزیدکم قوتن الی قوتکم، تمہارے اندر جو طاقت ہے علم کی اللہ تو اور بھی اسے دگنا کر دے گا. امتحان دیا، رزلٹ آیا، پاس ہو گئے. ہمارے بہت سارے بچے بہت ذہین ہیں ماشاءاللہ. امتحان ایسی چیز ہے جو بڑوں بڑوں کو گرا دیتی ہے، خوف زدہ کر دیتی ہے، ایک عجیب سا فوبیا، عجیب سا ڈر ہوتا ہے. اور انسان کی جو نفسیات ہے، اگر یہ دبی بھی ہو، ٹھیک نہ ہو، تو آپ اچھا کام بھی برا کر لیتے ہیں. یاد رکھیں، جب تک آپ خوشی سے کوئی کام نہیں کرتے، آپ اس کام کو اچھا نہیں کر سکتے، کوئی نہ کوئی خرابی آ جاتی ہے اس میں. تو بہت سے رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ یہ ہے کہ ڈر ہے امتحان کا. ارے تیاری پوری ہے، اور یہ ڈر بعض کو اتنا پہنچ جاتا ہے، درجہ پہنچ جاتا ہے کہ صبح امتحان کے دن بعض بچے کہتے ہیں مجھے تو کچھ یاد ہی نہیں ہے، ارے اب کیا ہوگا؟ اپنے آپ سے دو تین سوال پوچھ لیتا ہے، کسی کا جواب اسے نہیں آتا. بھائی یہ سوال پوچھے کیوں آپ نے اپنے آپ سے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ دماغ جو ہے نا، یہ اس کھوپڑے کے اندر یوں محفوظ کر دیا، یہ کتنی ہڈیاں یہاں پہ موجود ہیں. اور دماغ شیشے سے بھی زیادہ نازک ہے، پتہ ہے؟ انسان کا دماغ شیشے سے بھی زیادہ نازک ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ کیوں کیا ہے؟ اور پھر اتنی طاقت اس دماغ کے اندر، اور اتنی راز ہیں، میڈیکل سائنس نے ابھی اس کا آدھا حصہ بھی نہیں سمجھا آج تک. کتنی ٹیکنالوجی کہاں تک پہنچ گئی ہے، اس کے باوجود بھی پورا دماغ کیا کوئی نہیں، کوئی ابھی تک جان سکتا. جتنی دماغ کی بار معلومات ہیں وہ 50% سے بھی کم ہیں ابھی تک. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے جو یاد کیا ہے وہ بھول گئے ہیں. یہ صرف شیطانی بہکاوا ہے. شیطان آپ کی ترقی میں رکاوٹ اور دیوار بننا چاہتا ہے. صبح اٹھتے ہی اپنے آپ سے دو سوال پوچھ بیٹھتے ہو، دونوں میں سے ایک کا جواب نہیں آتا، پھر دوسرا بھی بھول جاتا جو آتا تھا. اس لیے امتحان کی صبح میں اگر جلدی سے کوئی سمری یاد کرنا چاہتا تو اس کی مرضی کر لیں. میں یہ کہتا ہوں کثرت سے استغفار پڑھیں. زدکم قوت الی قوتکم. ساتویں نمبر پہ رزق اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، نفقہ دینا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ سبا آیت نمبر 39 میں، 39 میں، قل ان رب یبسط الرزق لمن یشاء. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیں اللہ تعالیٰ جسے چاہے کشاد رزق عطا فرمائے، من عباد، اپنے بندوں میں سے، ویقدر له، اور چاہے تو اسے تنگ بھی کر دے، وما انفقتم من شیء، اور جو کچھ تم لوگوں نے اللہ کے راستے میں دیا ہے، فہو یخلفہ، وہی باقی رہے گا رزق میں سے، وہو خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے اچھا اور بہتر رزق دینے والے ہیں، رزق دینے والا ہے. تو جو کچھ آپ اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں، وہی چیز باقی ہے، اور جو چیز ہم کھا رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، وہ سب ضائع ہو رہا ہے. رزق اور شکر، نمبر 8، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذاب لشدید، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 7 میں، تم شکر کرتے جاؤ میں تمہیں اور رزق عطا کرتا جاؤں گا، اپنی نعمتیں اور بڑھاتا جاؤں گا، اور اگر نہ شکری کر بیٹھے تو میرا عذاب بہت سخت ہے. نمبر 9 رزق اور اولاد. بعض لوگ سمجھتے ہیں جتنی اولاد زیادہ ہوتے ہیں رزق کم. سورۃ اسراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن نرزقهم وإياكم، ہم رزق ان کو دیتے ہیں اور پھر تمہیں بھی دیتے ہیں. کئی ایسے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے جب بچوں سے محروم رکھا تو رزق بھی کم تھا، جب بچے آنا شروع ہوئے تو رزق میں بھی فرمانی آنا شروع ہوئی. ہماری کیلکولیشنز جو ہے دنیاوی زمینی کیلکولیشنز تو یہ ہے جتنی زیادہ بچے اتنی زیادہ خرچہ، جتنی زیادہ خرچہ ہوگا اتنی ہی کم رزق، اتنی کمی ہوگی مال، اتنی کمی ہوگی. یہ کس نے کہا ہے کہ آپ کے بچے کے رزق جو ہے وہ آپ نے ہی دینا ہے؟ جس نے پیدا کیا ہے رزق اسی نے ہی دینا ہے. آپ دو تھے، دو کا رزق تھا، تین ہوئے، رزق تین کا ہوا، تو کیلکولیشن کیا ہوئی، زیادہ ہوا یا کم ہوا؟ چار ہوئے تو چار کا رزق آپ کے گھر میں آیا ہے، پانچ ہوئے تو پانچ کا رزق آپ کے گھر میں آیا ہے. تو پھر مسئلہ کیا ہے ہمارا؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالی پر جو حق توکل ہے وہ نہیں جانتے. اس لیے اگلا پوائنٹ ہے رزق اور توکل. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم اللہ تعالیٰ پر ویسے بھروسہ کرتے جیسے کہ پرندے بھروسہ کرتے ہیں، اگر تم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کا حق ادا کرتے جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں پرندوں جیسا رزق عطا فرمائے. اپنے گھونسلوں سے صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں، بشرط یہ کہ حق توکل. ہم حق توکل جانتے نہیں، مسئلہ یہ ہے. اس لیے پھر ہم یہ سمجھتے بچے زیادہ نقصان زیادہ، بچے کم تو نقصان بھی کم، اور اپنے آپ کو بہت سارے خیر سے محروم کر دیتے ہیں. پرندے کی مثال اللہ یہاں پہ اللہ تعالی نے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. کبھی سوچا ہے آپ نے؟ دو چیزیں لے لیں آپ، بس میرے پاس وقت زیادہ نہیں ہے، اور بھی باتیں ہیں. پرندے اور رزق، خاص پرندوں کا ذکر کیوں کیا ہے؟ آخر راز کیا ہے؟ پرندے کے ہاتھ ہیں، پر ہیں، ہاتھ کی جگہ پر ہیں، وہ اڑنا تو جانتا ہے لیکن وہ ہاتھ سے کوئی نہ تو پکڑ سکتا ہے اور نہ ہی جانور بکری بھیڑ جیسا ہے اس کے پر میں طاقت ہے کہ وہ کسی چیز کو اپنے پاؤں سے دبا دے. تو اپنے ہاتھ سے بیچارہ وہ اڑ سکتا ہے، کچھ کر نہیں سکتا، پکڑ بھی نہیں سکتا. ایک تو یہ بات ہے. ہاتھ والے سن لیں، جن کے پاس ایسے ہاتھ ہیں پکڑنے والے، جانور جیسے نہیں جو صرف دبا سکتے پکڑ نہیں سکتے. اور پھر پرندہ آسمان میں اڑتا رہتے ہیں، زمین پر اگر اتر بھی جاتا ہے تو اس کے لیے خطرات ہر طرح سے بڑھ جاتے ہیں. تو اس کا رزق آسمان میں ہے، اس نے اڑ اڑ کے اپنا رزق حاصل کرنا ہے. اور اگر زمین سے بھی کوئی چیز لینی ہے تو وہ بھی اڑتے ہوئے لینی ہے. اور پھر سب سے عجیب بات جو مجھے لگی ہے، دیکھیں ہماری آنکھ بہت ساری چیزوں سے دیکھنے سے قاصر ہے. بعض ایسے پروگرامز ہیں جنہوں نے کیمرے فٹ کیے ہوئے تھے 6-6 مہینے یا اس سے زیادہ کم عرصے میں، وہ بہت سے راز دیکھنا چاہتے تھے اس دنیا میں کیسے راز ہیں. اور پرندوں کے تعارف میں بڑی محنت کی ہے بعض لوگوں نے، اور بڑے واللہ تعجب ہوتا ہے دو چیزوں پر. نمبر ایک، کوے کی مثال دیکھ لیں آپ. کوا جب اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، چوزے پیدا ہوتے ہیں، ان کا رنگ سفید ہوتا ہے، کالا نہیں ہوتا. تو کوا جب دیکھتا ہے کہ یہ سفید بچے ہیں تو یہ سمجھتا ہے کسی اور کے بچے ہیں، میرے نہیں ہیں. تو وہ ان بچوں کو کھانے پینے کے لیے کوئی چیز دیتا ہی نہیں ہے، کچھ نہیں کھلاتا، اڑتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا، جگہ وہی ہے، اور انڈے بھی ادھر ہی تھے میرے لیکن بچے میرے نہیں ہیں. اور یاد رکھیں آپ غور کریں، جب چوزا نکلتا ہے انڈے سے فوراً کیا کرتا ہے، یوں اس کا منہ کھلا ہوتا ہے، اس کا پورا جسم منہ بنا ہوتا ہے، پتہ اتنا بڑا منہ کھلا ہوتا ہے، شدید بھوک ہوتی ہے اسے، جیسے انسان پیدا ہوتا ہے روتا ہے. کوے کا بچہ اور یہ مخلوق جو بھی، یہ بھی جب پیدا ہوتی ہے یہ بھی بھوک کی وجہ سے روتی ہے. اب والدین تو دیتے نہیں اسے، اور اس بلندی پر مخلوق میں سے کوئی اور جا بھی نہیں سکتا، اسے کوئی رزق جا کے دے تو زندہ کیسے رہتا ہے؟ اس کریم کا کرم دیکھیں آپ. اسی چوزے کے ناک کے اوپر ایک کیڑے کو پیدا کر دیتا ہے، اور وہ بچہ، وہ چوزہ جو ہے، اس کیڑے کو کھاتا رہتا ہے جب تک کہ کچھ دنوں کے بعد اس کا رنگ کالا نہیں ہو جاتا، اور پھر اس کے والدین اسے پہچان لیتے ہیں، پھر اسے رزق اور کھانا دیتے ہیں. یہ جو بیچ کے دن تھے شدید بھوک اور پیاس میں، وہ سائنسدان کہتے ہیں اگر یہ کیڑا نہ ہوتا تو مر جاتا، دنیا ایک کوانا اپنا دیکھتے کبھی. تو جس نے اس بچے کو اپنی ہی جگہ پر رزق عطا فرمایا، ہمیں گھر سے نکلنے کے بعد رزق عطا نہیں فرمائے گا؟ عجب سی بات ہے. حق کے توکل ہے. اس بچے کو پتا ہے، وہ پتا کیا چیختا ہے، وہ والدین کو نہیں پکارتا، وہ پتا ہی یہ لوگ مجھے چھوڑ کے گئے ہیں، وہ اللہ کو پکار، اے اللہ تعالیٰ مجھے رزق دو، اے اللہ تعالیٰ میں بھوکا ہوں، اے اللہ تعالیٰ مجھے رزق عطا فرما. کن فیکون ہے. اس کے جو ناک کی سیکریشنز ہوتی ہے نا، یہ جو مادہ نکلتا ہے، اسی میں کیڑا پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کیڑے کو وہ کھاتا رہتا ہے اور زندہ رہتا ہے. سبحان اللہ. اچھا، اس سے بڑھ کر دوسری مثال دیکھیں. لا الہ الا اللہ. پینگوئن ہے کہ پینگوئن، عجیب سا بد شکل سا ایک مخلوق ہے، سبحان اللہ، عجیب شکل بیچارے کی، اللہ نے اسے پیدا ایسے کیا ہے. برف میں رہتا ہے، پرندوں میں سے، لیکن اڑ نہیں سکتا، پرندہ بھی نہیں ہے بیچارہ. اسے پرندوں میں کہا جاتا ہے پرندہ ہے، لیکن اس کی نہ ہاتھ ہے نہ پر ہے. دیکھا ہے اس کی پینگوئن شکل، آگے ساتھ یاد سب کو، جو برف میں رہتا ہے، کالا سا رنگ ہوتا ہے اور آگے سے سفید ہوتا ہے، اور یوں اس کو بیچارے کی چال بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ اچھی طرح چل بھی نہیں سکتا، نہ ٹھیک سے ہاتھ ہے نہ ٹھیک سے پاؤں ہے. عجب بات دیکھیں آپ، مادہ انڈا دیتی ہے، اسی رکھوالی اس کا والد کرتا ہے. اچھا، انڈے کب دیتے ہیں؟ اور جب انڈے کھل جاتے ہیں، شدید سردی کا موسم ہوتا ہے، یعنی یہ چوزے جب سب سے پہلے نکلتا ہے تو شدید سردی ہوتی ہے، ہر طرف برف ہی برف ہوتی ہے، یعنی کھانے پینے کا نام ہی نہیں. اور سب سے پہلے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو سب سے پہلے کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، سانس اس نے لے لی ہوا سے، اب کھانا کہاں سے آئے گا؟ اچھا، مادہ جو ہے، اب انڈے کی رکھوالی باپ کرتے، ماں نہیں کرتی. اب ماں جاتی ہے کئی میل سفر کر کے، برف برف ہوتی ہے نا، جہاں پر برف کم ہوتی ہے وہاں پر جا کے مچھلیاں پکڑنے کے لیے جاتی ہے. اچھا، جب تک واپس آتی ہے وہ کافی عرصہ گزر چکا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے، جو اس کا والد ہے، بعض اوقات ایک مہینے سے زیادہ بھی وقت گزر جاتا ہے، ایک مہینہ اس کا والد جو ہے حرکت نہیں کرتا، تو سب کھڑے ہو جاتے ہیں یوں دیوار کی طرح، اپنے بچوں کو لے کے، اپنے جو بچہ ہوتا ہے اس کو پاؤں کے نیچے جو ہے، ایک اس کے پیٹ کے نیچے جو ہے خاص ایک تھیلی جیسی چیز ہوتی ہے، وہ اس میں چھپ جاتا ہے، انڈا وہاں پہ رکھتے. جب انڈا کھل جاتا ہے، اب چوزا اپنا سر نکالتا ہے، باہر نکلتا ہے، تو انہوں نے دیوار کی طرح ہر طرف برف، اس کا جو کالا رنگ وہ بھی سفید ہو جاتا ہے، اتنی برف ہوتی ہے. اب جب چوزا منہ کھولتا ہے، بھوک اسے لگتی ہے، اس کے والد جو خوراک ایک مہینہ پہلے کھائی تھی اپنے منہ میں چھپائے رکھتا ہے، اپنے منہ کے اندر، تاکہ میرا بچہ پیدا ہوگا اس وقت رزق کچھ نہیں ہوگا کھانے کے لیے، خود بھوکا اور پیاسا کھڑا ہے، شدید بھوک میں ہے، لیکن اپنے بچے کے لیے اس رزق کو اپنے منہ میں چھپا کے رکھتا ہے. وہ چوزا جب بھی اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے اور اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے، اس کا باپ منہ کھولتا ہے، اور وہ چوزا اپنے باپ کے منہ کے اندر سے وہ جو بچا ہوا کھانا ہے، مچھلی کے ٹکڑے ہیں، جو کچھ بھی ہے، اسے اپنے بچے کے لیے چھپا کے رکھا ہے، وہ کھاتا رہتا ہے جب تک اس کی ماں اس کے لیے پھر کھانا نہیں لے کے آتی، تب آہستہ آہستہ موسم بھی بہتر ہو جاتا ہے، اس کو اتنی خوراک اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اپنے باپ کی کتنا بڑا منہ ہوتا ہے، پینگوئن کا منہ دیکھا ہے، کتنا بڑا منہ ہوتا ہے، اتنا بڑا منہ ہوتا ہے، اتنا بڑا ہوتا ہے، یہ اس کا منہ ہے. اس نے سانس بھی لینا ہے، کتنی اس میں خوراک چھپی ہوگی. اب کیا سمجھتے ہیں، 10 کلو ہوگا، 20 کلو ہوگا، 1 کلو ہوگا؟ اس رازق کو دیکھیں آپ، اتنی تھوڑی خوراک اور اس کی حاجت پوری ہوئی، وہ زندہ بھی رہتا ہے. ہمارے پیٹ بھرتے نہیں ہیں، ہمارا مسئلہ یہ ہے، نہ تجوریاں بھرتی ہیں، نہ خزانے بھرتے، نہ پیٹ بھرتے ہیں ہمارے. ابھی راز باقی ہے. کس چیز کی بات میں کروں، کیا ٹائم ہوا ہے؟ اچھا، رزق اور جانور. تو ایک مثال میں نے دی ہے، سورۃ عنکبوت آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، وہ کئی ایسے جانور ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں اس دنیا میں، جو اپنا رزق اٹھا کے نہیں چلتے. اللہ یرزقها وإياكم، اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی دیتا ہے اے انسان. وهو السميع العليم، اور وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے. جو زبان سے مانگ سکتا ہے تو اللہ تو اس کی سنتا ہے، اس کی بھی پوری کرتا ہے. اے انسان سن لو، تم دعا کرو، اپنے رب سے مانگو. اور جو بے زبان ہے، جو مانگ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ جان لیتا ہے کہ اس کو ضرورت کس چیز کی ہے، وہ اسے عطا فرماتا ہے. جانور بے زبان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو بھی مہیا کرتا ہے اور اسے بھی رزق عطا فرماتا ہے. بات زبان کی آئی، اب یہ حقیقت، یہ راز بھی جان لیں، رزق کا بولنے سے کیا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الذاریات آیت نمبر 22 اور 23 میں، وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. فورب السماء والارض، اور قسم ہے رب آسمان اور زمین کی، انہ لحق، بے شک وہ حق ہے، مثل ما انکم تنطقون، جیسے کہ تم بولتے ہو. رزق اور بولنا، علماء فرماتے ہیں یہ ایک حقیقت ہے جسے اکثر لوگ غافل ہیں. جیسے کہ کوئی شخص دوسرے کی زبان سے بات نہیں کرتا، وہ اپنی زبان سے بات کرتا ہے، اسی طریقے سے کوئی شخص دوسرے کا رزق نہیں لے سکتا، وہ اپنے رزق میں ہی زندہ رہتا ہے. انہوں نے کیسے جوڑا ہے بات کرنے کو، نطق کو، اور رزق کیسے جوڑا ہے؟ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ. کوئی شک کرتا ہے کہ کوئی شخص کسی کی زبان سے بول سکتا ہے؟ آپ کسی کے قول کو نقل کر سکتے ہیں، کسی کی تقلید بھی کر سکتے ہیں، میمکری کر سکتے ہیں آپ کسی کی، لیکن اس کی زبان اس کے منہ سے نکال کے اپنی منہ میں رکھ کے بول سکتے ہیں؟ اگر اس کی زبان کاٹیں گے، اپنی بھی کاٹیں گے، اس کی لگا کے اپنے منہ میں رکھیں گے، تو پھر بول نہیں سکیں گے کبھی، ہمیشہ گونگے ہو جائیں گے. تو ہر انسان اپنی زبان سے بات کرتا ہے اور ہر انسان اپنا رزق کھاتا ہے. کوئی کسی کی زبان سے بول نہیں سکتا اور کوئی کسی کا رزق لے نہیں سکتا. آخر میں دو باتیں، رزق اور موت. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان روح القدس، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، نفذ فی روعی، میرے روح میں نفس فرمایا اور مجھے الہام ہوا، ان نفسا، کہ بے شک کوئی بھی نفس، لن تموت، نہیں مرے گی، حتی تستکمل رزقها، جب تک کہ اس کا رزق مکمل نہیں ہو جاتا. الا فاتقوا اللہ، بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو، واجملوا فی الطلب، اور رزق کو حاصل کرنے کے لیے اچھا راستہ اختیار کرو، یعنی رزق حلال کماؤ. ولا یحملنکم استبطاء الرزق، اور رزق کی دیری تم لوگوں اس چیز میں آمادہ نہ کر دے، انت طلبوہ بمعاصی اللہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کے رزق کو جو جس میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی ہے اللہ کی نافرمانی سے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو. فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته، بس جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اللہ کی فرما بردار سے ہی حاصل ہو سکتا ہے. رزق جو آپ کے لیے لکھا گیا ہے آپ نے اسے کیسے حاصل کرنا ہے، اللہ نے یہ جان لیا آپ کو مجھے پیدا کرنے سے پہلے، 50,000 سال پیدا کرنے سے پہلے. جس نے اس رزق کو حرام سے کمایا ہے اللہ نے وہ لکھ دیا، جس نے اس رزق کو حلال سے کمایا اللہ تعالیٰ وہ لکھ دیا. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا اگر میں نے حرام سے کمایا تو میرے قسمت میں لکھا تھا، قسمت میں کتنا رزق وہ ضرور لکھا تھا، لیکن کیسے کمانا ہے یہ تمہاری مرضی تھی اور اللہ تعالیٰ کی مرضی تمہاری مرضی سے جڑی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے جان لیا تھا تمہیں پیدا کرنے سے پہلے، مجھے پیدا کرنے سے پہلے، کہ اس نے اس رزق کو جو 50 لاکھ ڈالر کیسے حاصل کرنا ہے، حلال سے حرام سے لکھا اس نے ہے 50 لاکھ ڈالر، لیکن حاصل آپ نے کیسے کیا ہے؟ جس راستے سے تم نے حاصل کیا ہے وہی راستہ لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، حلال سے تو حلال سے لکھا ہے، حرام سے تو حرام سے لکھا ہے. سب سے بڑا رزق اس دنیا میں، جو بھی رزق ہے ہم سب چھوڑ کے جائیں گے، سب سے بڑا رزق ہے جنت کا رزق جو جنت میں ملے گا، جو ہمیشہ رہے گا. سورۃ غافر آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عمل سیئۃ فلا یجزى الا مثلہ، جس نے کوئی برائی کی تو اس کو اس کے بدلے اتنی برائی ہی ملے گی. ومن عمل صالحا، اور جس نے اچھا کام کیا، من ذکر او انثى، مردوں میں سے عورتوں میں سے، وہو مؤمن، اور وہ ایمان کی حالت میں ہو، فاولئک، پس وہ لوگ، یدخلون الجنہ، جنت میں داخل ہوں گے، یرزقون فیہا بغیر حساب، ان کو بغیر حساب کا رزق عطا کیا جائے گا. رزق وہی ہوتا ہے جو بغیر حساب کے ہوتا ہے، اور اس جنت میں ہی ایسا رزق ملے گا جس کے انسان کوئی حساب نہیں کر سکتا. ٹائم بھی ختم ہو گیا، ایک حقیقت باقی رہ گئی جس پر میں انشاءاللہ ایک اور مکمل درس، مکمل خطبہ دوں گا، رزق کا کارڈ. آپ جانتے ہیں کہ جیسے کہ ایک راشن کارڈ ہوتا ہے نا بعض ملکوں میں، ویسے اللہ تعالیٰ نے ایک رزق کا کارڈ بھی ہمیں عطا فرمایا ہے. یہ پکڑیں ذرا، یہ بھی پکڑیں. شاید آپ ساتھی جو دور بیٹھوں کو نظر نہ آئے، اس رزق کے کارڈ میں سے میں کچھ چیز آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، اور اس پر میں انشاءاللہ ایک مکمل درس دوں گا تاکہ ہمیں اس کارڈ کے تعلق سے مزید معلومات ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور کسی انسان کو رزق سے محروم نہیں کیا. یاد رکھیں، کسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ رزق سے، اس عام مفہوم سے محروم نہیں کیا. اگر رزق سے کوئی بندہ محروم ہوتا تو وہ زندہ نہ ہوتا، ٹھیک ہے؟ یہ یعنی مسلمات میں سے ہے نا. لیکن یہ رزق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے جس میں بہت ساری چیزیں ہیں، میں نے کہا علم ہے، مال ہے، دولت ہے، اولاد ہے، اچھی بیوی ہے، صحت ہے، ٹھیک ہے، تندرستی ہے، اچھا بولنا ہے، اچھی شکل و صورت ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں سب اچھا رزق ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں عطا فرمائی ہے، لیکن اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے، جو تقسیم ہے، اس میں فرق ہے اور وہ مختلف ہے. یہ رزق کا کارڈ ہے، یوں سمجھ لیں آپ، ٹھیک ہے؟ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کو یوں کر لیں، پھر اس کو کھول لیں. بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو آدھا رزق ہے نا پورا، اس اے فور سائز پیپر لے لیں اور اسے برابر تقسیم کر لیں آپ، درمیان سے یوں، پھر اس کا آدھا یہ، پھر اس کا آدھا یہ، پھر اس کا آدھا یہ، آخر میں جو بچے گا وہ یہ حصہ بچے گا، ٹھیک ہے، چھوٹا سا. بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو آدھا حصہ نا اوپر والا یہ پورا کا پورا مال ہے، باقی چیزوں میں کمی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ بعض لوگوں کو اتنا مال دیا تھا نا، اسی شخص کو، یہ شخص نمبر ایک کی بات کر رہے ہیں ہم، یہ آدھا رزق جو تھا نا یہ پورا ہے نا کارڈ، آدھا مال ہے، اب اس کا آدھا یوں کر لیں، اولاد ہے، ٹھیک، مال بھی ہے اولاد بھی ہے، پھر اس کا آدھا یوں کر لیں، بیوی بھی آ گئی ہے، پھر اس کا آدھا صحت بھی آ گئی ہے، میں اس کو اور بھی آدھا کر سکتا ہوں اور وہ ہو نہیں سکتا مجھ سے، یہ جو باقی چیزیں آپ یہ اندازہ کر لیں وہ بھی ہیں، ٹھیک، علم کہاں ہے؟ نہیں ہے، محروم ہے علم سے، تندرستی کہاں ہے؟ وہ بھی کہیں پہ ہے، کہیں پہ اسے کہا جاتا ہے، اب یہ شخص جو ہے اس کے پاس یہ کارڈ ہے، خوش اپنی زندگی میں، دوسرا شخص ہے یہی کارڈ اس کے پاس ہے، لیکن یہ آدھا اوپر والا علم ہے، ٹھیک، یہ آدھا تندرستی ہے، یہ آدھا اچھی بیوی ہے، اور یہ آدھا اولاد ہے، مال کہاں ہے؟ ارے مال تو ہے نہیں، یہیں پہ کہیں بھی ہوگا تھوڑا سا، اسی طریقے سے اللہ تعالی نے بعض لوگوں کو یہ آدھا پورا تندرستی ہے، یہ آدھا مال ہے، پھر اس کا آدھا علم ہے، پھر اس کا آدھا بیوی ہے، مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس رزق کو تقسیم کی ہے، کوئی بھی انسان کسی خیر سے محروم نہیں ہے، مسئلہ کیا ہوتا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ انسان ریئیکٹ کیسے کرتا ہے اس رزق سے، جسے کہا نا، اب جس کے پاس مال نہیں ہے اور علم بھی نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے، مال نہیں علم نہیں ہے، حدیث میں کیا آیا ہے؟ مال نہیں علم نہیں، اس سے پہلے مال تھا علم نہیں تھا، اخبث المنازل تھا نا، اب دیکھتے ہیں اسے، یہ آدھا تندرستی ہے، کہتے یار سب تندرست ہیں میں اکیلا تندرست ہوں کیا؟ تو تندرستی کی جو نعمت تھی اور جو اس کا لطف اور مزہ تھا وہ اس کی دنیا سے نکل گیا، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے، ان شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، ناشکرہ ہے نا، صحت ہے اس کی ناشکری ہے، اللہ تعالیٰ نے اس ناشکری کی وجہ سے اس کے دل میں ایک تنگی پیدا کر دی ہے، یار تمہارے پاس بیوی ہے اچھی بیوی ہے، یار سب کے پاس بیوی ہے میرے پاس اکیلی بیوی ہے، تو وہ بھی جو نعمت تھی جو رزق تھا اچھا، اس کی تنگی بھی دل میں اور محسوس ہو گئی، اور دل تنگ ہو گیا، یار تمہارے پاس ہیرے جیسے بیٹے ہیں، پانچ بیٹے اللہ نے عطا فرمایا ہے، لوگ تو ترستے اولاد کے لیے، یار سب کے پاس اولاد، اس کے پاس تو سات بیٹے ہیں پڑوسی کے پاس، یہ بھی گئی، یہ نعمت بھی گئی، یار اللہ تعالیٰ نے تمہیں چھت دی ہے، تمہیں گھر دیا ہے، کئی لوگ اسے محروم ہیں، یار کئی لوگوں کے پاس گھر دیکھیں، اس کا گھر دیکھ میں سے بڑا گھر ہے اس کا، جتنی بھی نعمتیں سب کو انکار کرتا جائے گا، انکار کرتا جائے گا، کرتا جائے گا، کرتا جائے گا، اور دل میں تنگی کو بڑھاتا جائے گا، بڑھاتا جائے گا، بڑھاتا جائے گا، رزلٹ کیا نکلا ہے؟ دنیا میں تنگی، مایوسی اور ناکامی، وہ صرف پیچھے پڑا ہے اس مال کے، اچھا اس کو بھی دیکھو جس کے پاس یہ آدھا رزق مال ہے لیکن اس کے پاس صحت نہیں ہے، آپ جانتے ہیں گردے کی نعمت کو دینے، گردہ صرف جب گردہ فیل ہو جاتا ہے نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کو تندرستی عطا فرمائے. آپ کو پتہ ہے کہ اس پر سالانہ کتنا خرچ ہوتا ہے؟ صرف ایک سال میں کم سے کم ایک لاکھ ریال. ہفتے میں دو یا تین مرتبہ اس گردے کی صفائی ہوتی ہے, آپریشن الگ ہوتا ہے بنانے کے لیے. ایک وزٹ میں کم سے کم 500 ریال لگتا ہے آپریشن کے علاوہ, اور پھر دوسری دوائیں اور دوسری چیزیں الگ ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ایک لاکھ ریال سالانہ خرچ کرتے ہیں؟ یہ تندرستی تھوڑی بات ہے. اب جس کو اللہ تعالیٰ نے لاکھوں ریال دیے ہیں, اس بیچارے کا آدھا تو اسی گردے, صرف گردے کے لیے جا رہا ہے. دل کے آپریشن میں کتنے خرچہ ہوتا ہے؟ سبحان اللہ. بچہ اپاہج پیدا ہوا, اس کے علاج کے لیے کتنا خرچ ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ صرف گنگے اور بہرے کے اسکول میں داخلے کے لیے, بچے کے داخلے کے لیے سب سے زیادہ فیس آج کل جو ہے وہ ان خاص بچوں کی تعلیم پہ خرچ ہوتی ہے. اللہ تعالی نے تندرستی عطا فرمائی, کہتا ہے. اب مالدار جو کہتا ہے کاش میرے پورے مال دولت لے لیتے اور مجھے اپنی صرف صحت ہی دے دیتے بس, خوش تو وہ بھی نہیں ہے. پھر حدیث کی طرف واپس آتے ہیں. سب سے بہترین منزلت دنیا میں کون سی ہے؟ جسے اللہ تعالی مال اور علم عطا فرمائے, اور اگر مال نہ ہو اور صرف علم ہی ہو, اس کارڈ میں کچھ بھی نہ ہو, تندرستی بھی بیماری ہے, مال بھی نہیں ہے, شادی کے لائق ہی نہیں ہے, بیوی بھی نہیں ہے, بچے بھی نہیں ہیں, تندرستی بھی نہیں ہے, چھت بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن علم ہے, اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. اس دنیا میں رہ کر دنیا کیسے بسر کرنی, اس کو ڈھنگ آتا ہے, اپنے رب کو کیسے راضی کیا جاتا ہے, اس کو یہ طریقہ آتا ہے. اس مال کو جو تھوڑا سا اس کے پاس آتا ہے اللہ کے راستے میں کیسے خرچ کرنا ہے, اللہ کو کیسے راضی کیا جاتا ہے, وہ یہ جانتا ہے. دنیا کا سب سے اچھا انسان ہے وہ جو مالدار ہے, جس کے پاس لاکھوں اربوں ڈالر ہیں لیکن اس کے پاس علم نہیں, اللہ نے علم سے محروم کیا ہے اسے, اور علم حاصل بھی نہیں کرنا چاہتا, اللہ تعالیٰ اسے توفیق بھی نہیں دیتا, تو ایسا انسان دنیا کا بدترین انسان ہے. اس دنیا سے دونوں لوگ چلے گئے, سب سے اچھا انسان بھی اس نے دنیا چھوڑ کے جانا ہے, سب سے بدترین انسان بھی اس نے دنیا چھوڑ کے جانا ہے. سب اللہ, دونوں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے حساب کے لیے. ہمیشہ کی زندگی میں سب سے اچھی زندگی کس کی ہوگی؟ دنیا میں سب سے اچھا انسان تھا, آخر میں بھی سب سے اچھا انسان ہے, اور یہ دوسرا بدبخت انسان دنیا والوں کی نظر میں سب سے اچھا انسان تھا, مال ہے, دولت ہے, عزت ہے, شہرت ہے, یہ ہے وہ ہے, لیکن دنیا میں حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے بدترین انسان ہے, اور آخرت میں بھی بدترین انسان ہوگا اور جہنم میں ہوگا. نعوذ باللہ من الخذلان. اللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. سوال جواب, اگر کسی کے پاس عقیدہ, منہج اور موضوع کے تعلق سے سوال ہو تو سب سے پہلے ان کا حق ہے. موضوع سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اب کوئی ساتھی یوں کرتے ہیں, کوئی ساتھی یوں کرتے ہیں, یوں کا کیا معنی ہے؟ دوبارہ سے خطبہ دوں یا یوں کا معنی ہاں بھی ہوتا ہے؟ اچھا میں سوال کرتا ہوں. آج کے خطبے میں, خطبے سے پہلے خطبے کے بعد کوئی تبدیلی آئی ہے؟ مجھے سچ بتائیں, خطبے سے پہلے اور خطبے کے بعد کیا تبدیلی محسوس کی ہے؟ آپ بتائیں مجھے, کوئی تبدیلی آئی ہے؟ نہیں, بیٹھ کے بتائیں, کوئی حرج نہیں. آپ نے کیا سنا ہے؟ جو آپ نے سنا ہے آپ کے دل میں کچھ سوچ میں تبدیلی آئی ہے؟ کیا اچھا کیا تبدیلی آئی ہے؟ صرف رزق کمانا ہے یا حلال رزق کمانا ہے؟ حلال تو ہم سب الحمدللہ حلال ہی کماتے ہیں الحمدللہ. اچھا ایک پریشانی ہوتی ہے کہ میرا رزق کوئی اور نہ لے جائے, یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ رزق کوئی اور لے سکتا ہے, پکی بات ہے, یقیناً ہے, شک تو نہیں ہے نا, کافی ہے. آپ کو کیا لگے؟ میں نے پیدا نہیں کیا, اللہ نے پیدا کیا, میں نے صرف بتایا ہے. جی اچھا الحمد للہ. یہ جو کارڈ, یہ کارڈ سمجھ آئے؟ جس کو سمجھ آئی ہے اس کارڈ کی, اسے پریشان ہونا چاہیے, کیا خیال ہے؟ اچھا پہلے جانتے تھے اس کارڈ کے بارے میں؟ میرا دل کرتا میں سے رنگین جو پیپر ہوتے ہیں نا, اگر رنگ میں ہوتے تو اور آپ کو اس کی وضاحت ہو جاتی, لیکن اسی پیپر میں نے اس کو فولڈ کر کے بتایا ہے. واللہ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آج اس وقت بھی اپنی زندگی کو خود تنگ کر کے بیٹھے ہیں اور پریشان ہیں, منہ لٹکایا ہوا ہے, گھر میں جھگڑے ہیں, بیوی بھی پریشان ہے, بچے بھی پریشان ہیں, خود بھی پریشان ہیں, اور واللہ اگر وہ سمجھ لیتا اس راز کو اور دیکھ لیتا اپنے ارد گرد, اللہ نے اسے علم عطا فرمایا ہے. اور علم کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بڑا امام بن جائے, علم کا مطلب ہے کہ وہ اپنے رب کو جانتا ہے, اسے اپنے رب کی معرفت ہے, توحید کو سمجھتا ہے, اتباع سنت کو سمجھتا ہے. یہ مال, یہ رزق, بیوی اگر اللہ نے اچھی بیوی عطا فرمائی تو اس کو کیسے قدر کرنی ہے, اولاد ہے کیسے اچھی تربیت کرنی ہے, مال ہے کہاں پہ خرچ کرنا ہے, کہاں پہ خرچ نہیں کرنا ہے, کہاں پہ میرا رب راضی ہوتا ہے, کہاں پہ ناراض ہوتا ہے, اپنے صحت کو میں نے کیسے برقرار رکھنا ہے, یہ علم اس کی بات میں کر رہا ہوں. کیا حلال ہے, کیا حرام ہے, یہ علم میں اس کی بات کر رہا ہوں. شریعت کی بنیاد کیا ہے, یہ علم. جس کے پاس یہ علم ہو واللہ اس کے لیے ہی کافی ہے. پھر وہ دیکھتا ہے کہ اس کا گھر جو ہے, اس کی زندگی جو محدود ہے, یہ روشن ہی روشن ہوتی ہے, ہر طرف روشنی ہوتی ہے. اس کو بیوی بھی ایک خوبصورت نعمت نظر آتی ہے, اس کے اولاد بھی خوبصورت نعمت, اور شکر کرتا رہتا ہے. بیوی کا شکر کیا, اللہ تعالیٰ نے بیوی کے بگڑے حالات اچھے کر دیے, شکر کر کے دیکھیں تو صحیح. ذرا اولاد کا شکر کیا اور اچھی تربیت کے لیے قدم بڑھایا, اللہ نے آسانی فرما دی. حلال رزق جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کا شکر کیا, اللہ نے اور مزید عطا فرمایا اور اس میں برکت ہو گئی. ہم نمبر کو دیکھتے ہیں, یار 2000 تنخواہ تھی, شکر بھی کرتے ہیں, 2200 نہیں ہوئے ابھی تک, لیکن وہ بھول بیٹھتے ہیں ہم کہ یہ 2000 اس شکر سے پہلے جو ختم ہو جاتا تھا اور 1000 کا ادھار بھی سر پہ پڑ جاتا تھا, اس شکر کے بعد وہ تو نہیں ہے نا. کیا یہ کم نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ کوئی شخص اس دنیا میں رہے اور جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمایا ہے وہ اس کے لیے پورا ہو اور وہ ادھار نہ لے, یہ بھی ایک نعمت ہے. لیکن شکر کر کے دیکھیں تو صحیح. اور پھر اس 2000 میں جب برکت عام ہو جاتی ہے تو کیسے عام ہوتی ہے پھر؟ واللہ آپ چاہیں یہی آپ کی جو محدود دنیا ہے اسے خوبصورت بنا دیں, آپ چاہیں اسے بدصورت بنا دیں. اسے روشن بھی آپ کر سکتے ہیں اپنی سوچ سے, اور اسے تاریخ بھی بنا سکتے ہیں آپ اپنی سوچ سے. اللہ کا دیا سب کچھ ہے, یہ نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر چیز سے محروم کیا ہے, نہیں واللہ یہ ہماری بدبختی ہے, ہماری کم علمی اور کم فہمی ہے کہ ہم اپنے رب پہ یہ الزام لگا دیتے ہیں, چاہے جانتے ہو یا انجانے میں, کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. آج کے بعد یہ نہ کہنا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. جو کہتے میرے پاس کچھ نہیں ہے, یہ کس میں شکر کرنے والے یا نہ شکروں میں ہے؟ اور نہ شکر کی سزا کیا ہے؟ ان عذابی لشدید, یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. تھوڑا دیا ہے اس پر شکر کریں, واللہ وہ زیادہ ہو جائے گا, برکت ہو جائے گی اس میں. لیکن تھوڑے میں ناشکری کریں وہ بھی نہیں رہے گا, اگر رہے گا آپ کو نظر نہیں آئے گا اور آپ کے لیے وہ عذاب بن کے رہے گا. آج ہماری اولاد ہمارے لیے عذاب کیوں ہے, ہمارے بیوی ہمارے لیے عذاب کیوں ہے, ہماری نوکری ہمارے لیے عذاب کیوں ہے؟ کیونکہ ہم ہمیشہ اوپر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں میرے پاس وہ کیوں نہیں, وہ کیوں نہیں ہے, ناشکری کر بیٹھتے ہیں. اور اس کی سزا یہ ہوتی ہے جو ہمارے پاس ہے وہ بھی ہمارے پاس باقی نہیں رہتا, ہوتے ہوئے بھی ہم محروم ہوتے ہیں, اس کی لذت سے محروم ہوتے ہیں. نہیں, اور کب تک یہ معاملہ رہے گا؟ اللہ کے لیے دو لفظ جو زبان سے ہم کہتے ہیں الحمدللہ الشکرللہ, اگر دل سے بھی کہہ دیتے اور اس پہ عمل بھی کرتے آج ہماری حالت یہ نہ ہوتی. یہ خط ہے یا سوال ہے؟ یار یہ پورا پڑھ کے, یہ لمبا سا ہے, یہ پورا پڑھنے پھر آپ مجھے پوچھنا کسی اور کا سوال ہے تو.
بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو انجینئر بنا دیں, ڈاکٹر بنا دیں تاکہ وہ اچھا کھا سکے, اچھا کما سکے, بجائے اس کے کہ ہم اس کو قرآن و حدیث کے علم میں لگا دیں اور یہ سوچیں کہ کیا کمائے گا کیا کھائے گا, پھر اس کو کام میں لے کے. یہ ایمان کی کمزوری ہے یا اللہ پر توکل کمی؟
بھائی کا یہ سوال ہے کہ اکثر والدین کی خواہش رہتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں, انجینئر بنائیں, یا کوئی کسی ایسے تعلیم شعبے میں بچے کو داخلہ دیں جس سے اس بچے کی دنیا اچھی ہو جائے اور اچھا رزق کمانے والا بن جائے. تو ہماری سوچ یہاں تک محدود ہے. کیا یہ ایمان کی کمزوری ہے یا اللہ پہ توکل میں کمزوری ہے؟ دونوں میں کمزوری ہے اور دونوں لازم اور ملزوم ہیں. حقیقتاً اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوتا اور اللہ تعالیٰ حق کے توکل کو جانتے جسے پرندے حق کا توکل کرتے ہیں, تو پرندوں میں ایک بات رہ گئی. آپ نے غور کیا کہ پرندہ جب واپس آتا ہے اپنی چونچ میں کچھ لے کے آتا ہے, خالی آتا ہے, لے کے آتا ہے؟ اچھا, آخر وقت میں لے کے نہیں آتا, دن میں آتا جاتا رہتا ہے بچوں کے لیے لے کے آتا ہے, آخری پرواز میں خالی آتا ہے. پتہ ہے, نوٹ کر لیا کریں. کیوں جاتے ہیں, کیوں خالی آتا ہے؟ پیٹ تو بھر چکا ہوتا ہے, بچوں کو دے چکا ہے وہ, کیونکہ اسے یقین ہے. بارک اللہ فیک. کل کے لیے نہیں لے کے آتا وہ, کل کے لیے اگر وہ ذخیرہ کرتا رہے تو اس کی نیندیں بھی اڑ جائیں ہماری طرح, انسانوں کی طرح. وہ کل کا نہیں سوچتا, وہ آج کا سوچتا ہے. آج پیٹ بھر گیا نا, جس نے آج دیا ہے وہ کل بھی دے گا, اسے یقین ہے. اس لیے دیکھ رہے پرندے کی آخری پرواز خالی ہوتی ہے اور ہمارے پروازیں ختم ہی نہیں ہوتی. ہم نے کل کے لیے نہیں, پرسوں کے لیے نہیں, سال کے لیے نہیں, دس سال کے لیے نہیں, سو سال کے لیے نہیں, اس سے زیادہ تک بھی شاید سوچا ہوا ہے ہم نے. یار 50 ملین یا 50 یہ سے زیادہ بلین ڈالر یا کئی اتنی پیسہ, میں حیران ہوتا ہوں. اور انہوں پتہ ہے ہم حرام سے کھا رہے ہیں, انہیں پتہ ہے یار یہ بلین ڈالر جو ہے کہاں کریں گے. اللہ کا شکر نہ تو ہیرے کھا سکتے ہیں, ہیرے کھا سکتے ہیں, نہ یہ سونا کھا سکتے ہیں, نہ اس سے کوئی اور چیز کھا سکتے. کھا تو یہ کھانا پینا ہے. ہاں یہ ہوگا, انڈے آپ یہ جو عام کیا کہتے ہیں اسے, فرائی انڈے جو ہے آپ اگر گھر میں پکائیں تو اس کا کتنا خرچہ ہے؟ 2000 کا خرچہ ہے. اچھا, عام ہوٹل میں کھائیں تو 5000 کا ہو جائے گا, 5 سٹار میں کھائیں تو 50000 کا ہو جائے گا, اگر 10 سٹار میں کھائیں تو 100000 کا ہو جائے گا, اس سے بڑھ کر سٹار میں کھائیں تو کتنے کا ہوگا؟ کتنے. کھاتے پیتے یہی ہیں لیکن پھر بھی حرام پہ حرام کھائے جا رہے ہیں. پتہ یہ کیا ہے؟ کاش کہ ان کی عقلیں پرندوں کی عقلیں ہوتی. سچ بات ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے اولاد کے لیے کل کے لیے نہ سوچو, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حرام کما کر اپنے اولاد کے لیے کل کے لیے نہ سوچو. اگر حرام کمانا ہے اور حلال آج کے لیے آپ کے لیے کافی ہے تو کل کا نہ سوچو. حرام کھا کے جس نے آج کے دن حلال دیا ہے وہ کل بھی حلال دے گا آپ کو. جو ایمان کی بھی کمزوری ہے, یہ توکل میں بھی کمزوری ہے. اور صرف یہ کہنا بچوں کو, اور یہ بھی عجیب سا ایک معاملہ ہے, بچوں کے سامنے کہتے ہیں ہمارے بچے جو ہے ڈاکٹر بنے گا اور ہمارے حالات بدلے گا، ہمارے حالات بدل جائیں گے، یہ انجینئر بن جائے گا اور ہماری غربت مٹا دے گا. بچہ بچپن سے سنتا آ رہا ہے، وہ ڈاکٹر کیوں بن رہا ہے، وہ انجینئر کیوں بن رہا ہے؟ اس نے اپنے والدین کی غربت کو مٹانا ہے، اس نے حالات اچھے کرنے ہیں. یعنی کیا کیا مطلب ہے؟ یعنی بس پیسہ کماؤ، ہمارے حالات بدلو، ہم نے تمہیں پڑھایا ہے، تمہیں لکھایا ہے، تمہیں اس قابل بنایا ہے، اور آج تم اس قابل بن گئے تو پیسہ کہاں ہے؟ ہمارے حالات تو بدلے نہیں. تو بیچارے انہیں حالات کو بدلتے 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 خود بدل جاتا ہے اور اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے. آج کرپشن کیوں عام ہے ہمارے معاشرے میں؟ ہم نے کب کہا اے بیٹا اللہ کے لیے تم ڈاکٹر بنو، تم انجینئر بنو، تم جو بھی بنو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. ایک چیز یاد رکھنا، اپنے رب کو ناراض نہ کرنا. ہماری حالت بدلے نہ بدلے، ہمیں اس رب پہ یقین اور بھروسہ ہے. اگر اس ہمارے قسمت میں یہ رزق کی تنگی لکھی ہے تو ہمیں اس پر راضی ہے. تم نے حرام نہیں کمانا، تم نے رب کو ناراض نہیں کرنا، ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہمارے رب کی مدد ہمارے ساتھ ہے. کبھی ہم نے کہا ہے بچوں کو؟ کبھی ہم نے سکھایا ہے؟ اللہ کے لیے اپنا ترازو سیدھا کر لیں، یہ بچے بھی سیدھے ہو جائیں گے، یہ معاشرہ بھی سیدھا ہو جائے گا. ہم ٹیڑھے ہیں تو بچے بھی ٹیڑھے ہیں، ہم سب ٹیڑھے تو معاشرہ بھی ٹیڑھا ہے. وہ سوال کیا ہے؟
کہتے ہیں کوئی شخص ہے جو کچھ آوازیں سنتا ہے، جیسے کہ لڑکی چلا رہی ہے، رو رہی ہے، ایسی آوازیں، اور پھر ڈپریشن میں چلے آتا ہے، اپنے قریب لوگوں کو شاید وہ لوگ دور ہو جائیں، پھر ایک دم سے عورت کو دیکھتا ہے، جو ایک دم
پہلے آواز سنتے پھر شکل بھی دیکھتا ہے.
ہاں، اس کے بعد ایک عورت کو دیکھتا ہے، ڈرونا چہرہ ہے، نیچے کا حصہ نہیں ہے، اور اس سے بات کرنا چاہتی ہے، لیکن آواز چلنا کے بعد پھر جیسے کان پھٹ جاتے ہیں اس کے، پھر اس کو الٹی ہوتی ہے، خون کی الٹی
اس شخص کو،
اور بہت کمزور محسوس کرتا ہے. کیا
خواب میں دیکھتے یا حقیقت دیکھتے؟ کچھ لکھا ہے؟
خواب نہیں بتایا، بس سنتا رینڈم.
برحال یہ جو لمبا سوال ہے، سوال ایسا ہے کہ ایک شخص ہے، اسے آوازیں آتی ہیں، لڑکیوں کی آواز یا عورتوں کی آواز آتی ہے، پھر وہ کوئی خوفناک چہرہ بھی دیکھتا ہے، پھر اسے کانوں میں کچھ چیخنے کی آواز بھی آتی ہے، پھر اسے الٹی بھی آتی ہے، خون کی الٹی بھی، اس جس میں خون بھی ہوتا ہے، تو پھر آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پہلی بات یہ وضاحت نہیں ہوئی، کوئی خواب میں دیکھتے ہی حقیقتاً ہوتا ہے. اگر خواب تھا تو یہ شیطانی خواب تھا، اور شیطانی خواب جو ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ شیطانی خواب ہے، اور اس کا جو ہمیں رہنمائی کی گئی ہے، نمبر ایک کسی کو نہ بتائیں، نمبر دو تین مرتبہ استغفار پڑھیں اور اپنے بائیں طرف منہ کر کے تھو تھو کریں، اور اپنی کروٹ بدل لیں یا وضو کر لیں یا کوئی بھی اس طریقے یہ طریقہ اپنا لیں. اور اگر یہ حقیقت ہے جو سائل نے پوچھا ہے، تو یہ علامت ہے، علامت ہے جادو کی علامات میں سے. حقیقتاً یقین کوئی نہیں کہہ سکتا، ہم علم غیب نہیں جانتے، لیکن خون کی الٹی کا آنا اور ایسے آوازیں سننا اور کچھ ایسے چہرے دیکھنا، تو یہ شیاطین ہے. اگر خواب میں آتے ہیں تو وہ خواب تھا، اس کی کوئی حقیقت نہیں، چھوڑ دیں اسے. لیکن اگر یہ حقیقت ہے یا خواب ہے اور بار بار دیکھا گیا ہے، یا یہ بھی سمجھیں خواب ہے لیکن ہفتے میں سات دن میں سے چار یا پانچ دن دیکھا گیا وہی خواب بار بار، یہ وہی چہرے، یہ وہی آوازیں، تب بھی یہ نشانی ہے، نشانی ہے، حقیقت نہیں کہہ رہا میں، اللہ اعلم، لیکن نشانی ہے کہ ایسے شخص میں کوئی جادو ہے، یا کوئی جادو کا اثر ہے، یا کوئی بد نظر ہے، جن یا ایسے بھی ہو سکتا ہے. تو ایسے شخص کے لیے کو چاہیے کہ وہ نمبر ایک اللہ تعالیٰ سے ڈرے، تقوی کا راستہ اختیار کرے. اگر وہ شخص کسی شرک کی بدعت میں مبتلا ہے تو فوراً توبہ کرے. اگر بے نماز ہے تو نماز پڑھنا شروع کر دے. اگر اس نے کسی کا دل دکھایا ہے تو اسے معافی مانگ لے. کسی پہ ظلم کیا ہے تو اسے جا کر معافی مانگ لے. کسی کا حق کھایا ہے اس کا حق واپس کر دے. اگر وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہے تو اللہ تعالیٰ کے قریب آ جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے خیر اور شر میں، چاہے بیماری ہو، تکلیف ہو، جن کا آسیب ہو، بد نظر ہو یا جادو ہو، اللہ کی اجازت بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. اور بعض لوگوں کے لیے بعض تکلیفیں خیر کا باعث بنتی ہیں، تو آپ پریشان نہ ہو. اگر ایسی حالت ہے اور آپ خون کی الٹی بھی آتی ہے تو آپ ڈاکٹر سے رجوع بھی کریں, اس کا علاج بھی کروائیں. اور اس کے ساتھ سے جو میں نے ابھی ذکر کیا ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں, صبح شام کے اذکار اور نماز کے بعد کے اذکار بھی نہ چھوڑیں, اور کثرت سے استغفار بھی پڑھیں, اور آخر میں الرقیۃ الشرعیہ. جادو کے علاج کے لیے دو طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ علاج سے, جادو کے ہونے سے پہلے پریونشن, کہ اپنے آپ کو محفوظ کریں, حفاظت کریں, اور یہ چیزیں جو میں نے بتائیں سارے حفاظت کی چیزیں ہیں. دوسرا طریقہ ہے علاج کا, اس اور اس علاج کے جب جادو ہو جاتا ہے اس کے دو طریقے ہیں. نمبر ایک, اگر یہ پتہ چل جائے کہ جادوگر کون ہے اور جادو کہاں پہ ہے, اگر یہ پتہ چل جائے, اور اس کو پتہ لگانے کے لیے جادوگر کے پاس جانا, اس کی تصدیق کرنا کفر جائز نہیں ہے. تو پتہ کیسے چلتا ہے؟ اگر آپ کو گھر کی صفائی کرتے ہوئے یا کسی جگہ پہ کوئی چیز تعویذ یا کوئی ایسی چیز ملتی ہے جس میں بال یا اس میں گرا ہو یا کوئی ایسی چیز لکھی ہو, نقش وغیرہ لکھی ہو, اور آپ نے اسے ضائع کر دیا ہے, تو فوراً جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے. اور آپ جہاں پر بھی بھائیوں سے گزارش, بعض ساتھی ڈر جاتے ہیں, بھائیوں سے گزارش, کہیں پر بھی آپ کہیں جا رہے ہیں, کوئی زمین کھودی ہے یا آپ نئے گھر میں گئے وہیں پہ کچھ آپ کو ملا ہے, تو وہ جادو ہوتا ہے جس میں کوئی تعویذ ہوتا ہے, کوئی بال ہوتے ہیں, یا کوئی کپڑے کا ٹکڑا ہوتا ہے, یا ناخن ہوتے ہیں, یا کوئی بھی ایسا نقش ہوتا ہے جس میں دھاگے سے گرا بندے ہوتی ہیں, یا کچھ آیات لکھی ہوتی ہیں الٹی سیدھی, یا اس میں کوئی رنگ ہوتے ہیں یا بدبو ہوتے, کچھ بھی ہوتا ہے, تو یہ تعویذ جادو کا تعویذ ہے. اسے ضائع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پانی لے کے آئیں, ٹھیک ہے, اور آپ سورت اخلاص, فلق اور ناس, اور معوذتین بھی کافی کریں, یہ دو سورتیں پڑھنا چاہیں, سورت فلق اور سورت ناس پڑھتے جائیں اور اس تعویذ کو کھولتے جائیں, ٹھیک ہے نا, اور اس پانی میں اسے ضائع کرتے جائیں. بعض کہتے ہیں ہم پہ اثر, کوئی اثر آپ پہ نہیں ہوتا. اللہ کے کلام پڑھ رہے ہیں آپ, آپ کو یقین ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے کلام پہ, یہ شفا ہے. آپ کو کیا پتہ کہ کسی مسلمان بھائی کا آپ یہاں پہ علاج کرو, اس کو خبر بھی نہ ہو, تو اپنے دل سے ڈر نکال دیں گے, یہ اس کا اثر ہم پہ ہو جائے گا. جادو جس نے کیا ہے اس کا نام لکھے, اور شیاطین بھی بندے میں اس شخص کے لیے, آپ سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے, اور نہ ہی کوئی آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے, بلکہ آپ کو کیا پتا کہ آپ کے اس کام سے اللہ تعالیٰ آپ کتنے درجے بلند فرمائے اور آپ کی زندگی بدل جائے اس چھوٹے سے کام سے کہ آپ نے کسی مسلمان بھائی کی زندگی بچائی ہے. جادو سے انسان مر بھی سکتا ہے, جادو سے انسان پاگل بھی ہو سکتا ہے, جادو سے انسان کمزور بھی ہو سکتا ہے, بیمار بھی ہو سکتا ہے, کینسر بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ بالکل نہ ڈریں, اور اسے ضائع کر, جیسے میں نے کہا ہے, اور پانی میں اسے اس طریقے سے پڑھ کے دم کر کے اسے ضائع کر دیں. اور اگر جادو کا پتہ نہیں کہاں پہ ہے, اس کا علاج رقیۃ الشرعیہ ہے, اور اس کا ذکر میں کئی دروس میں پہلے بھی کر چکا, خطبے میں کر چکا ہوں, کہ قرآن مجید کی آیات سے اس کا علاج کریں صبر کے ساتھ. یہ بہت بڑی شرط ہے, صبر کرنا ہے. بعض اوقات ہم بعض بیماریوں میں کئی سال لگا لیتے ہیں, کرتے ہیں کہ نہیں علاج, جسمانی علاج میں کئی سال, شوگر کے مریض کتنے سال سے گولیاں کھا رہے ہیں, بلڈ پریشر کا مریض کتنے سال, میں 5 سال سے گولی کھا رہا ہوں بلڈ پریشر کی, ہاں مایوس کی نہیں ہوتے, اس لیے ہمیں پتا ہے کہ ہمارا علاج یہی ہے, وہ شفا تو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے. لیکن جب جادو کی بات کرتے ہیں, بدنظر کی بات کرتے ہیں, تو بعض لوگ کہتے ہیں یار علاج کر کے دیکھا تو ہے, کوئی فائدہ نہیں ہوا, ایک دفعہ, دو دفعہ کیا, 10 دفعہ کیا. ارے کیا جاتا ہے کہ روزانہ کرو, ہر ہفتے میں کرو, اور 10 سال تک کرتے رہو, کیا جاتا ہے؟ پڑھنا تو قرآن مجید ہی ہو, کیا بولے. اور رقیہ شرعیہ کے جو طریقہ ہے, میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں, اور غالباً یہاں پر بھی ساتھ وہ دے چکے ہیں کئی مرتبہ. جس کے پاس نہیں ہے تو وہ ویب سائٹ پہ چلا جائے, sahibhadith.com میں جادو کی دنیا پہ کلک کر, وہاں پر PDF فائل بھی موجود, وہاں سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے. اگر کسی کے پاس یہ آسانی نہیں ہے تو وہ ہمارے ساتھ اسے مل لیں, یہاں پہ کسی سے اپنا نام لکھوا دیں, یا بتا دیں کہ اگلے ہفتے انشاءاللہ کے لیے بھی لے کے آئیں گے کہ جادو, بدنظر اور آسیب کا شرعی علاج کیا ہے. اس کا پورا ایک پیپر ہے, اور پورے اس میں طریقہ لکھا ہوا ہے کس طریقے سے علاج کرنا ہے. واللہ اعلم. ایک ادھر سوال ہے, یہ اور سوال ہے, یہ وہی ہے, یہ دکھائیں, یہ کیا ہے؟ اچھا یہ تو وہ ہے, ہاں یہ بہنوں سے کی طرح سوال ہے. حیض کی حالت میں معمول کی طرح قرآن کی تلاوت کرنا جائز ہے؟ نہیں, حیض کی حالت میں قرآن مجید کو آپ چھو نہیں سکتے, اور حسب معمول تلاوت اگر کرنا چاہتے وہ نہ کریں. بہتر یہ ہے کہ اگر ایام حیض عام ہے, 4 دن یا 5 دن ہے, آپ اللہ کا ذکر تو کر سکتی ہیں اور زبان سے پڑھ بھی سکتی ہیں, لیکن ہاتھ لگا نہیں سکتے قرآن مجید کو. سورت ملک اور سورت سجدہ سونے سے پہلے پڑھنے کی دلیل کیا ہے؟ پڑھنا چاہیے نہیں. سورت الملک کی دلیل تو ہے, اور سورت سجدہ کے تعلق سے ایک روایت آئی ہے, مجھے اس وقت یاد نہیں ہے کہ اس کی صحت کیا ہے، لیکن سورت ملک میں صحیح دلیل ہے کہ منجیات میں سے ہے اور شفاعت کرے سورت الملک، اور قبر کے عذاب سے بھی سورت ملک جو ہے وہ نجات دلاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے آپ سے خطاب کرنا چاہیے یا کسی بھی زبان سے پکار سکتے ہیں، یعنی تو کہہ کر بھی پکارا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے تعلق سے آپ کہے تو کہے کوئی حرج نہیں ہے، آپ دونوں لفظ استعمال کر سکتے ہیں. کوئی اگر سنت نماز مستقل چھوڑ دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ خیر سے محروم ہے وہ شخص جو سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے مکمل طور پہ، وہ اپنے آپ کو بہت بڑے خیر سے محروم کر رہا ہے، لیکن اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. ہاں، بعض سلف سے یہ ثابت ہے جو سنت موقعہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کی گواہی قبول نہیں کرتے تھے. سنت موقعہ جیسے فجر کی دو سنتیں ہیں، اور جیسے فطر کی نماز ہے، فجر کی دو سنت وتر کی نماز قول راجح کے نزدیک سنت موقعہ ہے. اگر کوئی ہمیشہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ شخص گنہگار نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو بڑے خیر سے محروم کر رہا ہے. اور بعض سلف کے نزدیک ایسے شخص کی گواہی بھی نہیں لیتے اور اس کی روایت بھی نہیں لیتے تھے کہ اتنا برا انسان ہے کہ اپنے آپ کو خیر سے محروم کرتے ہیں، اس میں کیا خیر باقی رہتا ہے؟ بیوٹی پارلر کی کمائی کے بارے میں بتا دیں کہ وہ جائز ہے یا نہیں. بیوٹی پارلر کی ساری کمائی ناجائز بھی نہیں، ساری جائز بھی نہیں. حقیقتاً بنیاد یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی حرام چیز نہیں ہے، کہ اب بھاویں کے بال نہیں کاٹنے جو حرام ہے، اور اس میں جو ہیئر ڈریسنگ یا کٹنگ ہوتی ہے وہ مردوں کی مشابہت نہیں ہوتی یا کافر مشابہت نہیں ہوتی، یا بالوں کا ڈائی جو کلر ہے وہ کافر عورتوں جیسا نہیں ہے، اور جو بھی محرمات ہیں ان سے اجتناب کیے گئے تو حلال ہے، کیا مشکل ہے اس میں؟ لیکن ہر بیوٹی پارلر کو یہ جاننا چاہیے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. یاد رکھیں شریعت کے علم میں بعض چیزیں بنیادی علم ہوتی ہیں، جیسے کہ عقیدے کا، کلمہ توحید کا، اور حلال و حرام کا. یہ بنیاد میں ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اس علم کو حاصل کرے، اور اس کے علاوہ ہر وہ علم فرض ہے جس کو آپ کرنے جا رہے ہیں. اب بیوٹی پارلر پہ یہ فرض نہیں کہ وہ یہ جانے کہ بیوٹیشن میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے، جب تک کہ وہ یہ کام نہیں کرتی. جب وہ کام کرنا چاہتی ہے تب اس پر فرض ہو جاتا ہے کہ اس کے بارے میں جان لے، اس کی تفصیل جان لے. اور کوئی بھی کاروبار آپ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کاروبار کرنا چاہیں تو پھر خرید فروخت کے مسائل، جو حلال اور حرام اور کہاں پر کیا خرابی ہے، یہ جاننا بھی ضروری ہے. آپ کسی شریک کرنا چاہتے ہیں تو شراکت کے احکام اور مسائل کو جاننا بھی فرض ہے آپ پر. یعنی کہ آپ خود کتابیں پڑھیں، علماء کے پاس جائیں، ان سے سوال کریں، اور پھر آپ خرید و فروخت کے معاملات میں قدم بڑھائیں. اگر کوئی اپنے گھر کے لیے سیکھ رہا ہے تو وہ جو پیسہ ہے اسے ملے تو کیا وہ حرام ہوگا؟ اس کی تفصیل یہ جی تو بتایا. اگر کوئی اپنے گھر کے لیے، کوئی عورت اپنے خاوند کے لیے خوبصورت بننا چاہتی ہے، بات وہی ہے، جو حرام ہے وہ حرام. بھویں کاٹنا حرام ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، چاہے خاوند کے لیے ہو چاہے کسی اور کے لیے ہو. حرام حرام ہے، سب کے لیے حرام ہے. کافروں سے مشابہت حرام ہے، مردوں سے مشابہت حرام ہے، چاہے خاوند کے لیے ہو، چاہے گھر کے لیے ہو، چاہے گھر کے باہر ہو. یہ چیز مسلمات میں سے ہیں. تو اگر آپ کا یہ سوال ہے کہ اگر میں خوبصورت اور میک اپ کا طریقہ اپنے گھر کے لیے میں سیکھنا چاہتی ہوں، تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان محرمات سے اجتناب کریں. اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے حیض کی دوا کھانا یعنی حیض کو روکنے کی جائز ہے. یاد رکھیں پہلی بات یہ کہ اعتکاف گھروں میں نہیں ہوتا، اعتکاف اللہ تعالیٰ کے گھروں میں ہوتا ہے، اپنے گھروں میں نہیں ہوتا، مساجد میں ہوتا ہے. اگر کوئی عورت کے لیے، کسی عورت کے لیے اگر اللہ کے گھر میں، مسجد میں اعتکاف کی آسانی اور یہ سہولت موجود ہے تو وہ اعتکاف کرے. اور دوا کھانا، کیونکہ اگر مسجد میں جاتے تو پھر اور حیض بھی آ جاتا تو پھر اس کا اعتکاف سے خارج ہو جاتا، مسجد میں بیٹھ نہیں سکتی، وہ دوائی کھا سکتی ہے اس شرط پر اگر اس کی صحت کے لیے مضر نہ ہو. تو ڈاکٹر کے پاس جائیں گی، لیکن ڈاکٹر اگر کہہ دیتے ہیں کہ آپ کی صحت کے لیے مضر نہیں ہے، آپ ایسی دوائی کھا سکتی ہیں، لیکن اگر آپ کی صحت کے لیے مضر ہے تو آپ اعتکاف میں نہ بیٹھیں اور دوائی بھی نہ کھائیں. اگر آپ کو یعنی حیض کا خون جاری ہو جاتا ہے اور اس وقت میں آپ نے اعتکاف کرنا ہے، تو آپ نہ دوائی کھائیں جو آپ کے لیے صحت کے لیے مضر ہے، اور نہ ہی آپ اعتکاف میں بیٹھیں. بلکہ یہ سوال ہے کہ میں نے سنا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے راستہ کھو دیا ہے، کسی جگہ پہ آپ جا رہے ہیں، راستہ آپ کو معلوم نہیں ہے، تو آپ آزان کہنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو راستہ جو ہے آسان کر دے گا. کیا یہ درست ہے؟ اس کی دلیل میں نہیں جانتا ہوں. اگر آپ اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کے لیے کوئی چیز کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس اس کی دلیل ہونی چاہیے. اور اذان دینا عبادت ہے اور عبادت کے لیے دلیل ہونی چاہیے, بغیر دلیل کوئی کسی عبادت کا عمل نہیں کیا جا سکتا. تو اس عمل کی میں کوئی دلیل نہیں جانتا, اور یہ عمل بغیر دلیل کے کرنا درست نہیں ہے. اگر کسی کے پاس کوئی دلیل ہے تو ہمیں بتائیں. میرے علم کے مطابق کوئی ایسی دلیل نہیں اذان کے تعلق سے, نہ میں نے کہیں پہ پڑھا ہے اذان کے تعلق سے. الحمدللہ میں نے علماء سے بھی علم حاصل کی کتابیں بھی پڑھی ہیں, فقہ کی کتابوں میں کہیں پر میں نے یہ نہیں پڑھا. اگر کوئی شخص راستہ کھو جائے اور مجھے مقصود تک نہ پہنچ سکے تو اذان دینا شروع کر دے, اس کے لیے آسان راستہ ہے, اپنے موبائل میں کیا کرے جی پی ایس لگا لے, بات ختم ہو جائے گی. جی اب دم کی تفصیل تو پورا میں یہاں پہ نہیں بتا سکتا کہ بھائی کا یہ سوال ہے کہ کوئی شخص حج عمرہ کرتا ہے اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو جو دم دینا پڑے اس کی تفصیل کیا ہے. ہر غلطی میں دم نہیں ہوتا, پہلی بات تو یہ ہے. کہاں پہ دم ہوتا ہے؟ حج عمرہ کسی واجب کے چھوٹنے پہ یا محرمات الحرام میں سے کسی پہ عمل کرنے سے دم ہوتا ہے. تو اگر واجب چھوٹ گیا ہے کسی کا, اور مثال کے طور پہ کسی نے نقاب سے احرام نہیں باندھا ہے, حج عمرے کے لیے شرط ہے کہ وہ میقات سے احرام باندھے. کوئی شخص انڈیا سے آیا ہے مثال کے طور پہ اور میقات گزر کے آیا ہے, جدہ پہنچا ہے. اب اگر وہ عمرہ کرنا چاہتے اور عمرے کی نیت سے ہی آیا ہے اور میقات سے احرام نہیں باندھا, اس کے سامنے دو راستے ہیں. یا نمبر ایک, وہ واپس چلا جائے میقات کی طرف جو بھی قریبی میقات ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہن لہن ومن اتى علیہن, یہ میقات ان کے لیے جو وہاں سے گزرتے ہیں, یا ان کے لیے جو جن کا میقات ہے, یا جو لوگ وہاں سے گزرتے ہیں ان کا بھی یہ میقات ہے کہ وہ لوگ اس جگہ سے جب عمرہ حج کے لیے آتے ہیں تو اس جگہ کو پار کرنے سے پہلے وہاں سے احرام باندھ لیں. اگر وہ شخص جو ہے اپنی جگہ سے میقات سے احرام نہیں باندھا, دو اس کے طریقے ہیں اس کا حل. پہلا طریقہ یہ کہ واپس چلا جائے میقات کی طرف, وہاں سے احرام باندھ لے اور پھر عمرہ کے لیے چلا جائے, یا جدہ سے احرام باندھ سکتا ہے بشرط یہ کہ اس کو دم دینا پڑے گا. دم جو ہے اس واجب کو چھوڑنے میں ایک بکرا ذبح کرے گا حرم کے حدود کے اندر, اور صرف جو فقراء حرم ہیں, جو مسکین ہیں فقیر حرم کے حدود میں, وہ کھائیں گے. آپ وہ بکرے یا وہ گوشت باہر نہیں لے کے آ سکتے, یہاں کے فقراء کو دے نہیں سکتے, خود بھی نہیں کھا سکتا. دم کا جو گوشت ہے جو بکرا ذبح کیا ہے اس پر آپ کو کوئی حق نہیں ہے, وہ صرف فقراء حرم کے لیے ہے, اس میں سے آپ نہیں کھا سکتے. اور اگر محظورات الحرام میں سے آپ نے احرام باندھا ہوا ہے اور آپ نے سر کے بال کاٹ لیے ہیں, یہ محظورات الحرام میں سے ہے. اگر آپ نے جان بوجھ کے سر کے بال کاٹے ہیں, یا جان بوجھ کے خوشبو لگائی احرام کے بعد, یا جان بوجھ کے ناخن تراشے ہیں, یہ محظورات الحرام میں سے ہیں. ایسے شخص پر فدیہ ہے, دم نہیں ہے. فدیہ تین چیزوں میں سے ایک ہے. نمبر ایک, چھ مسکینوں کو کھانا کھلانا. نمبر دو, جی تین روزے رکھنا, یا ایک بکرا ذبح کرنا. بکرا ذبح تو ہوگا وہیں پہ حدود حرم میں. تین دن روزے رکھنا, چاہے آپ عمرے سے پہلے رکھیں عمرے کے بعد رکھیں, آپ کی مرضی ہے. آپ عمرہ کر کے بعد میں بھی رکھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. اور تیسرا جو ہے, چھ مسکینوں کو کھانا کھلانا, یہ بھی آپ حدود حرم میں چھ مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے. ڈیڑھ سا یعنی تقریباً کتنا بنتا ہے, یعنی تین کلو کے قریب جو ہے آپ کوئی چاول لینے دے دیں, یا آپ کھانا پکا کے بھی چھ لوگوں کو آپ کھانا کھلا دیں تب بھی یہ ممکن ہے.
یہ چیز معلوم نہیں ہے اگر کئی سالوں بعد یہ تو دم قبول تو ہوگا نا. جیسے میں نے عمرہ کیا تھا سال, اسی طریقے سے غلطی ہو گئی, نکاح پہ نہیں مانا اور مجھے بعد میں پتہ چلا, میں نے آٹھ دس سال بعد دم جا کے ہوئی سی,
وہ آپ کو عمرہ یوں لٹکا ہوا ہے اس کا آپ کو ثواب ملا نہیں ہے جب تک یہ دم دے گے نہیں. دے دیا تو ہو گیا خلاص. اگر پتہ نہیں چلا تو وہ غفور رحیم معافی کر دے گا, جب پتہ چلا تو پورا کر لیں. بینک سے لون کے تعلق سے سوال ہے, دنیا میں جتنی بینکس موجود ہیں جو میں جانتا ہوں, واللہ اعلم صاحب آپ بھی مجھے اچھے بہتر جانتے ہوں گے, جو بینک لون دیتی ہے تو وہ سود کی بنیاد پر ہی دیتی ہے. بینک نہیں چل سکتی بغیر سود کے. بھائی کہ یہ سوال ہے, بعض اسلامک بینکس ہیں, اگر کوئی آپ کو اسلامی بینک کے نام سے کوئی بینک ملتی ہے جو آپ کو قرض حسنہ دیتی ہے, یعنی قرض حسنہ کیا ہے, آپ کو لون دیتی ہے بغیر سود کے, ایک ریال ایک پرسنٹ بھی آپ سے نہیں لیتی. اگر کوئی ایسی بینک آپ جانتے ہیں تو مجھے بھی خبر دیں, اللہ کو جزائے خیر دے, یہ حلال ہے, یہ جائز ہے. میرے علم کے مطابق ایسی کوئی بینک بھی نہیں ہے جو ایسا کام کرتی ہے. تیسری بات, آپ کریڈٹ کارڈز کے بارے میں بات کی. جو کریڈٹ کارڈز ہیں دو قسم کے, ایک ڈیبٹ کارڈز ہیں اور ایک کریڈٹ کارڈز ہیں. کریڈٹ کارڈز حرام ہے, اس کا استعمال حرام ہے. جو ڈیبٹ کارڈز ہیں, جتنا آپ کے پاس پیسہ ہے اس میں سے آپ خرچ کرتے ہیں اور نہ تو اس پہ کوئی سود لگتا ہے, کچھ بھی نہیں لگتا ہے. ایسے کارڈ کا استعمال کرنا جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے. آپ کا چوتھا سوال, قسطوں پر خرید و فروخت. بعض بینکس جو ہیں وہ قسطوں پہ چیز آپ کو دیتی ہیں, کیا ایسی چیز لینا جائز ہے؟ شرطوں کے ساتھ جائز ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ بینک اس چیز کی مالک بن جائے. آپ نے گاڑی خریدنی ہے قسطوں پہ, پہلی شرط یہ ہے کہ بینک اس گاڑی کی مالک ہوگی, بیچ میں ایک تھرڈ پرسن نہیں ہوگا جو آپ کو گاڑی خرید کے دے گا اور پیسہ پھر آپ نے بینک کو دینا ہے. پھر یہ وہی سود ہے کہ بینک نے آپ کو قرض دیا ہے 40 یا 50 ہزار ریال, آپ سے 60 ہزار واپس لے رہی ہے. کیونکہ قسطوں پر خرید و فروخت میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر کیش قیمت میں کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کی قیمت کچھ اور ہوتی ہے, اس کو اگر قسطوں میں آپ ادھار میں لیتے ہیں بعد میں پیسہ دیتے ہیں اس کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ جو اضافہ ہے یہ اس چیز کا ہے, یہ سود نہیں ہے. اگرچہ بعض لوگ اس کو سود سمجھے, حقیقت میں سود نہیں ہے. یعنی آج گاڑی کی قیمت ہے 40 ہزار ریال, 4 سال کے بعد اس ماڈل, اس جو ماڈل بدلے گا اس کی قیمت کیا ہوگی؟ ظاہر بڑھے گی, کم ہوگی. تو وہ اس قیمت کو لگا دیں جو آپ 4 سال کے بعد مکمل کرتے ہیں, تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. آپ کا فائدہ ہے, خریدنے والا کا فائدہ ہے کہ اس کو آسانی ہوگی قسطوں پہ, اور بیچنے والا کا فائدہ ہے کہ اس کو وہ قیمت مل گئی جو اس کو 4 سال کے بعد ملنی تھی. تو دونوں فریقین کا فائدہ اس میں, قباحت کی چیز میں. حرام تب ہوتا اگر وہ آپ کو قرض دیتا 40 ہزار, واپس آپ سے پھر 4 سال کے بعد 60 ہزار لیتا. تو اس نے پیسہ تو آپ سے لیے, نہ آپ کو پیسہ تھا نہ آپ سے پیسہ لیا, اس نے آپ کو چیز دی ہے اور ادھار پہ دی ہے, بعد میں آپ سے پیسہ لیا ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ بینک خود مالک رہے گی, اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ نمبر ایک, آپ سے وہ ایڈوانس نہیں مانگتے. جب کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے اگر وہ آپ سے ایڈوانس مانگ لیتے ہیں ملکیت سے پہلے تو یہ حرام ہے. آپ سے تب پیسہ مانگتے, ایڈوانس مانگتے یا پہلی قسط مانگتے ہیں جب ڈاکومنٹیشن پوری ہو جاتی ہے, قاضی کاروائی پوری ہو جاتی ہے اور بینک خود مالک بن جاتا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا تبع ما لا تملک, جو جس کی تم مالک نہیں ہو اسے نہ بیچو. دوسری شرط یہ ہے کہ اگر قسط کی ادائیگی میں دیر ہو جائے, تاخیر ہو جائے, انسان کبھی تاخیر ہو بھی جاتی ہے, تو پھر اس پہ اگر کوئی فائن لگتا ہے تو یہ حرام ہے, یہ سود ہے. قسط کی تاخیر میں, قسط کی ادائیگی کی تاخیر کی وجہ سے اگر کوئی جرمانہ یہ بینک لگاتی ہے, کوئی ادارہ لگاتا ہے, تو یہ سود ہے, یہ حرام ہے. ایسی خرید و فروخت قسطوں پر جائز نہیں ہے. تیسری بات یہ شرط میں سے یہ بھی ہے کہ قسط متعین ہو جائے. اگر قسط متعین نہیں ہوتی تو پھر ایسی خرید و فروخت جائز نہیں ہے, کیونکہ پھر جھگڑا ہوگا. آپ نے 10 دینے, 20 دینے, 5 دینے, کتنے دینے, وہ وقت متعین ہوگا کہ کب واپس کرنا ہے. تو یہ ساری چیز ادھار کی شروط میں آتی ہیں برہا. تو یہ دو چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھیں, اکثر غلطی دو چیزوں میں ہوتی ہے, باقی تو ڈاکومنٹیشن ہو جاتی ہے, کتنے قسط ہے, کتنے عرصے تک, یہ تو سب جانتے ہیں. یہ دو بڑی غلطیاں ہوتی ہیں, نمبر ایک بینک مالک نہیں بنتا, اور اگر بینک مالک بن جاتا ہے تو پھر وہ جب قسط کی ادائیگی میں تاخیر ہوتی ہے تو اس میں کوئی جرمانہ لگاتا ہے, یہ حرام ہے. آخری بات ایک ہے, البیع بالایجار المنتہی بالتملیک. رینٹ پہ گاڑی لیں, 4 سال کے بعد آپ مالک بن جاتے ہیں. دو کانٹریکٹ ہیں, ایک ہے رینٹ کا, اپنا کرائے کا, اور دوسرا ہے ملکیت کا, بیچنے کا. دو مختلف ہیں, کرایہ اور چیز ہے اور خریدنا مالک بننا اور چیز ہے. دو ڈفرینٹ الگ الگ کانٹریکٹ ہیں, ان دونوں کو ایک کانٹریکٹ میں شامل کرنا حرام ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا تبیع بیعتین فی بیعہ, دو خرید و فروخت کو ایک میں شامل کرنے سے منع فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس کانٹریکٹ میں یہ چیز شامل ہے, اور اکثر لوگ اسے بیع بالتقسیط کہتے ہیں. یہاں پہ اس سے ذرا بچ کے رہیں. لوگ ظاہر میں یہ کہتے ہیں کہ قسط پر خرید و فروخت, کیونکہ آپ قسط دیتے ہیں ماہانہ, لیکن اس کی حقیقت بالکل الگ ہے. جو قسطوں پہ خرید و فروخت ہے پہلے دن سے گاڑی کے مالک بن جاتے ہیں. جو کرایہ پر خرید و فروخت ہے آپ مالک نہیں بنتے, پہلے دن سے آپ کرایہ دار ہی ہیں, 4 سال کے بعد آپ مالک بن جاتے ہیں. تو یہ خرید و فروخت حرام ہے, جائز نہیں ہے. اور اکثر, سب نہیں, سارے نہیں, اکثر دنیا میں یہی خرید و فروخت ہو رہی ہے, کیونکہ جو مالک ہے اس کو سیکیورٹی مل جاتی ہے کہ وہ آپ کو کرایہ پہ چیز دیتا ہے, آپ نے قسط نہیں دی, اپنی چیز دے لی اس نے واپس, جو پیسے آپ کے گئے وہ ضائع, وہ کہیں گے تم نے گاڑی تو چلائی کرایہ تھا تمہارا تو تم تو خالی ہاتھ چلے جاؤ گے نا. قسطوں پہ آپ مالک ہیں. ہاں اگر قسط نہیں دیتے تو اس کے پاس اس کے سامنے مالک پاور فل اس کے پاس اور بھی گاڑیاں ہیں پیسے والا ہے اور وہ عدالت کے اندر جا بھی سکتے. یہ نہیں کہ وہ فقیر مسکین ہے وہ کیس بھی نہیں کر سکتا عدالت میں. تو عدالت میں جائے گا اپنے شرعی حق لے سکتا ہے واپس. لیکن یہ جو کرایہ والا ہے بےچارا اس کے ہاتھ سے تو گئے نا. اس لیے اجار بنتے بھی تملیک حرام ہے جائز نہیں ہے. دیکھیں صورتیں بہت بہت صورتیں ہیں. میری یہ گزارش ہے اگر آپ اس خلف سے بچ سکتے تو بچ جائیں. اگر بہت ضرورت ہے آپ کے پاس گاڑی نہیں اور اس ملک میں بغیر گاڑی کے رہنا بہت مشکل ہے میں جانتا ہوں اور آپ کیش خرید نہیں سکتے تو یہ دوسرا طریقہ ہے ان شرطوں کے ساتھ آپ کسی عالم طالب علم سے رجوع کر لیں اور وہ جو آپ کانٹریکٹ دیتے ہیں وہ ان سے دکھا دیں ان کو اور پھر اس پہ جا کے عمل کریں. تین بج گئے ہیں بھوک کی شدت میں کیا سوال ہو کیا جواب ہوگا.
دو سوال ہیں. جو کام اللہ اس کے رسول اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے اگر وہ کام ہم کریں تو ہمارے گھر والے بولتے ہیں یہ تو اللہ کا کلام ہے یہ کر رہے ہیں کوئی حرج نہیں ہے. ایک پہلا سوال. دوسرا سوال کہ بچے کی پیدائش پہ اذان دینا بہت سنت ہے. اور تیسرا سوال یہ تھا.
ایک سوال تھا تین ہو گیا. دو سوال. میرے یہ سوال ہے کہ آخر کیا حرج ہے اگر ہم کوئی قرآن مجید کی آیت یا کوئی حدیث یا سلف کے اقوال سے ہٹ کر کوئی عمل کرتے ہیں جو اچھا ہوتا ہے اور پھر بعض لوگ روکتے ہیں کہتے اچھا نہیں ہے تو اس آخر کیا حرج ہے. بات تو ہم اللہ کی نزدیکی کے لیے کر رہے ہیں. یاد رکھیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جسے کوئی بھی ایسا عمل کیا جو ہمارے عمل کے مطابق نہیں جس پر ہمارا عمل نہیں ہے وہ شخص بھی مردود ہے اس کو عمل بھی مردود ہے. آپ سے مردود فرمائے اور ہم کہیں کوئی حرج نہیں. عجب سی بات ہے. دوسرا سوال کہ نو مولود بچے کے کان میں اذان دینا کیا سنت سے ثابت ہے. اس میں علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء کے نزدیک حدیث صحیح ثابت ہوئی ہے وہ اذان دیتے ہیں. بعض کے نزدیک یہ حدیث صحیح ثابت ہے ضعیف حدیث ہے وہ اذان نہیں دیتے. اس میں جو صحیح قول جو قراجہ ہے وہ یہ ہے محققین علماء نے جو تحقیق کی ہے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تحقیق کی ہے. پہلے وہ یہ فرماتے تھے کہ جائز ہے. آخری تحقیق انہوں نے جو کی ہے وہ فرماتے ہیں جب میں نے مکمل تحقیق کی ہے اور مشکات کی جب انہوں نے تحقیق کی ہے اس میں وہ فرماتے ہیں میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ روایت ضعیف ہے اور مولود کے نو مولود کے کان میں اذان دینا جائز نہیں ہے. تو جس کی اور یہی قول راجح ہے کہ نو مولود بچے لڑکی یا لڑکا ہو کان میں اذان دینا جائز نہیں ہے. اچھا ایک روایت میں آئی ہے اذان اور اقامت کہ دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت. یہ تو معروف ہے یہ تو ضعیف حدیث ہے اس پر تو بات نہیں ہو رہی. جو صرف دائیں کان میں اذان کی بات ہو رہی ہے صرف اذان کی بات اس میں اختلاف ہے. اور جو صحیح قول ہے محققین علماء کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے اور نو مولود بچے کے کان میں اذان نہ دی جائے. یہ قول راجح ہے واللہ اعلم. جی جی ہاں وہ مشکا کے تحقیق دوسری تحقیق بارک اللہ. دوسرا بھی ہے
مولوی صاحب پڑھ لیں الحمد شریف کچھ لوگ کہتے ہیں کہ واپس میں پڑھنی چاہیے خود سے پڑھنی چاہیے.
تین بج گئے ہیں اور آپ کے سوال جواب کے لیے کم سے کم 15 منٹ چاہیے. جب میں تفصیل سے بات نہیں کرتا ایسے اختلاف مسئلے کے تعلق سے تو پھر بعض ساتھ ناراض ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں آپ اپنی بات کرتے ہیں اور ادھوری بات چھپا دیتے ہیں. ادھوری بات کرتے ہیں باقی آدھی بات چھپا دیتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ یہ نوٹ کر لیں اگلے نشست میں اس کا مکمل جواب دیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. معذرت کے ساتھ میں جانتا ہوں بھائی کے پاس اور بھی سوال ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں اتنا کافی ہے. جزاکم اللہ خیر. رزق کمانے کے لیے بھی بچے سے دور رہنا سالوں سال. میں کیا کہوں آپ تو خود ہی جانتے ہیں اس کا کیا معنی ہے اور کیا مطلب ہے اور کتنا بڑا جرم ہے. دوسرے بھائیوں کے لیے بھی یہی میں گزارش کروں گا کہ رزق صرف پیسہ نہیں ہوتا. رزق آج ہم نے جانا ہے کہ بیوی بھی ہوتی ہے, اچھی بیوی بھی رزق ہے, اچھی اولاد بھی رزق ہے. اور آپ بیوی کے قدموں میں پوری دنیا رکھ دیں, اگر آپ ان کے ساتھ نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ بیچارے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی, کچھ کر بھی نہیں سکتی. شادی کے بندھن میں اس پاکیزہ رشتے میں بندھ چکی ہے, وہ آپ کی باندھی ہے, آپ کی مرضی, آپ جیسے بھی سلوک رکھیں. لیکن یاد رکھیں, شاید وہ شکایت نہ کرے لیکن اللہ تعالیٰ السمیع العلیم ہے. اگر وہ زبان سے نہیں کہتی, اس کے دل کی حالت کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو میری یہ گزارش ہے, پیسہ جتنا بھی آپ کمائیں گے کم رہے گا, اپنے بھی بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں اور زندگی سے لطف اٹھائیں. زندگی کا کیا مزہ ہے بغیر بیوی بچوں کے؟ اور اگر بیوی راضی ہے تو مجبور پر راضی ہے, یعنی ایک طریقہ ہے جواز کا. اگر بیوی راضی ہے کہ آپ ایک یا دو سال باہر رہیں اور رزق کمائیں تاکہ ان کی زندگی اچھی ہو جائے یا آسان ہو جائے, تب تو کوئی حرج نہیں, آپ پر گناہ نہیں ہے. لیکن اگر بیوی راضی نہیں ہے تو آپ گنہگار ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.